ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الانبياء بزرگان محترم اور طلباء عزیز، آپ حضرات کے سامنے یہ پروگرام حضرت مولانا شفیق الرحمان درخواستی صاحب، جو ہمارے انتہائی معزز اور محترم بزرگ ہیں اور شیخ الحدیث ہیں، جامعہ عبداللہ بن مسعود کی طرف سے تربیتی پروگرام دورہ تفسیر کے طلباء کے لیے منعقد کیا گیا ہے، اور اسی سلسلے میں رمضان المبارک میں نے طویل سفر کیا تاکہ میں آپ کے سامنے مختلف عنوانات پر اپنا خیال ظاہر کر سکوں، کیونکہ میں نے پہلے اس تربیتی پروگرام کے لیے دو دن دیے تھے اور دو دنوں میں تین چار مختلف لیکچر کا پروگرام طے تھا، لیکن چونکہ میں ایک انتہائی اہم مسئلے کی وجہ سے کل نہیں حاضر ہو سکا اور جھنگ میں مجھے جانا پڑا، اس لیے صرف آج ہی کی دو نشستیں، بلکہ تین نشستیں ہوں گی، ان میں ایک نشست محفل سوال و جواب کے نام پر نماز مغرب کے بعد ہوگی اور ایک نشست ابھی صبح کے وقت ہو رہی ہے اور دوسری ظہر کے بعد ہوگی۔ یہ جو دو نشستیں ہیں ان میں دو مختلف عنوانات پر آپ کے سامنے گفتگو ہوگی۔ پہلی نشست میں آپ کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا جائے گا کہ اسلام میں نظام خلافت کس کو کہتے ہیں، اور شیعہ اور مسلمانوں کا اصل اختلاف کیا ہے۔ یہ دو عنوانات آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ یہ بات بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنی پڑ رہی ہے کہ شیعہ کے ساتھ مسلمانوں کے اصل اختلاف کا اکثر لوگوں کو پتہ نہیں، بلکہ معاف کرنا، ہمارے علماء میں سے بھی ایک تعداد ایسی ہے جو اس اصل اختلاف سے واقف نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیعہ کے کفر میں تأمل کیا جا رہا ہے اور بار بار تحقیقات کے بعد شیعہ کو کھلے عام عیسائیوں اور یہودیوں کی جگہ پر رکھنے میں بہت سارے لوگ متأمل ہیں، اور یہ ان کا تأمل جو ہے مطالعہ نہ کرنے کی وجہ سے یا اس عنوان پر معلومات کی کمی کی وجہ سے۔ میں دوسری نشست میں جو انشاءاللہ ظہر کے بعد ہوگی اس میں یہ تفصیلات بتاؤں گا کہ 1400 سال میں کن کن علماء نے شیعہ کے خلاف کام کیا اور 1400 سال میں اس کام کی کیا اہمیت رہی ہے۔ لیکن اس وقت جو موضوع زیر بحث ہے وہ ہے شیعہ کے ساتھ اصل اختلاف، امت مسلمہ کا شیعہ کے ساتھ اصل اختلاف۔ شیعہ کے ساتھ اصل اختلاف صحابہ کرام، خلفائے راشدین، اہل بیت، قرآن وغیرہ کسی پر نہیں، شیعہ کے ساتھ مسلمانوں کا اصل اختلاف مسئلہ امامت پر ہے۔ اصل اختلاف مسئلہ امامت پر ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام نے نظریہ خلافت پیش کیا، اور شیعہ کے نزدیک اسلام نے حضور کے بعد نظریہ امامت پیش کیا۔ مسلمانوں اور شیعہ کا اصل اختلاف بنیادی اساسی تباعد اور تباین، یہ اصل میں انہی دو مسائل پر ہے۔ یہاں ایک بات یہ یاد رکھیں کہ امامت کس کو کہتے ہیں، یہ ایک علیحدہ کنسپٹ اور تصور ہے۔ امامت کا معنی یہ نہیں جو مسجد کی امامت ہے۔ امامت کے دو معنی ہیں، ایک امامت صغرا، ایک امامت کبرا۔ امامت صغرا یہی امامت ہے مسجد والی، اور امامت کبرا اصل میں خلافت کو کہتے ہیں، حکمرانی کو۔ امامت کبرا نظم حکومت کا نام ہے مسلمانوں کے نزدیک، شیعہ کے نزدیک نہیں۔ خمینی کی اور شیعہ کی تمام کتابیں اسی عنوان سے بھری ہوئی ہیں۔ خمینی کی کتاب کشف اسرار ہے، اور کئی کتابیں ہیں، ان میں یہ تصور دیا گیا کہ اسلام نے نظریہ امامت پیش کیا۔ ہمیں چاہیے تھا کہ اسلام کے نظریہ خلافت کو دنیا میں روشناس کراتے، لیکن یہ بات بڑی افسوس کی ہے کہ ہم لوگوں نے یہ تو کہا کہ اسلام آنا چاہیے، اسلام کا نظام حکومت آنا چاہیے، لیکن اسلام کس طریقے سے آ سکتا ہے اس کا ذکر نہیں کیا۔ اسلام خلافت کے ذریعے سے آ سکتا ہے، اور کوئی طریقہ اور منہاج نہیں ہے اسلام کے لفاظ کا خلافت کے بغیر۔ یہ آگے دلائل میں ساری بات آئے گی کہ امامت جو ہے، اب آپ یہ لکھیں ترتیب وار کہ امامت کا اسلامی تصور، اسلام میں امامت دو قسم پر ہے، امامت صغرا اور امامت کبرا۔ امامت صغرا مسجد کی امامت، کسی فن کی امامت، امام ابو حنیفہ، امام فقہ کا امام، امام رازی تفسیر کا امام، اسی اور امام غزالی فلسفے کا امام، یعنی امامت کا معنی ماہر فن ہونا، کسی فن میں ماہر ہونا اسے امام کہا جاتا ہے. اور امامت کبرا کا معنی ہے اقتدار، اسلامی اقتدار. امامت کبرا خلافت کے معنی میں بھی مستعمل ہوتا ہے. امامت کبرا کا معنی نیابت نبوت ہے. امامت کبرا نبیوں کے بعد اگر کسی کو حاصل ہو تو اسے خلیفہ رسول کہا جاتا ہے، خلیفۃ المسلمین کہا جاتا ہے. قرآن پاک میں جو لفظ آیا ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، یا اِمَّتٌ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یہ جہاں بھی قرآن پاک میں امامت کا لفظ آیا ہے وہ انہی معنوں میں آیا. اگر کسی پیغمبر کے ساتھ اس کا اطلاق ہوا تو وہ ایک فن کی امامت ہے، اگر کسی نبی کو حکومت ملی ہے اور اس نے اقتدار حاصل کیا ہے اور اس کی طرف امامت کی نسبت ہے تو اس سے مراد امامت کبرا ہے. اسلام میں امامت کا یہ تصور ہے، اور جو اسلام میں امام وقت ہوتا ہے وہ فرما روائے سلطنت ہوتا ہے. امام وقت، امامت کبرا کا حامل آدمی، وہ اقتدار کا حامل اور فرما روائے حکومت، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین کے درجے پر فائز ہوتا ہے. لیکن شیعہ کے نزدیک امامت کا تصور اس کے علاوہ بالکل مختلف. شیعہ کے ہاں نظریہ امامت کیا ہے؟ شیعہ کے نزدیک امامت وہ منصب ہے جو نبوت سے بالا تر ہے، تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اس منصب کو حاصل نہیں کر سکے. جیسا کہ محمد بن یعقوب کلینی نے اپنی کتاب الجامع الکافی میں محمد بن یعقوب کلینی نے اپنی کتاب الجامع الکافی میں، الجامع الکافی کے پہلے حصہ یعنی اصول کافی میں، الجامع الکافی 8 جلدوں میں ہے، 3 حصے ہیں اس کے. پہلا حصہ ہے اصول کافی جس میں شیعہ کے عقائد درج ہیں، دوسرا حصہ ہے فروع کافی جس میں شیعہ کے مسائل درج ہیں، تیسرا حصہ ہے روضۃ الکافی جس میں شیعہ کے 12 اماموں کے حالات درج ہیں۔ پہلے حصہ اصول کافی کی 2 جلدیں ہیں، دوسرے حصہ فروع کافی کی 5 جلدیں ہیں، تیسرے حصہ روضۃ الکافی کی 1 جلد ہے۔ تو اس طرح یہ کتنی جلدیں ہوئیں ہیں؟ اصول کافی میں محمد بن یعقوب کلینی کہتا ہے کہ رتبہ امامت برتر از نبوت است، کہ 12 اماموں کا رتبہ تمام انبیاء سے بلند ہے۔ یہ شیعہ کا بنیادی اور اساسی عقیدہ ہے کہ شیعہ کے ہاں امام نبی سے اونچا ہوتا ہے، اور یہی نقطہ نظر اسلام سے متصادم ہے۔ اسلام کے کسی امام نے، کسی فقیہ نے، کسی پیشوا نے یہ نقطہ نظر نہیں رکھا، اور یہی وہ نقطہ نظر ہے جو ختم نبوت کا انکار کرتا ہے کہ اگر حضور علیہ السلام کے بعد امامت کا یہی تصور باقی رکھا جائے کہ نبیوں سے اماموں کا رتبہ بلند ہے، تو آپ بتائیں کہ ختم نبوت کا تصور کہاں گیا۔ پہلی بات آپ نے سمجھ لی ہے کہ شیعہ کے ہاں رتبہ امامت برتر از نبوت است، اور خمینی کی کتاب الحکومت الاسلامیہ میں صفحہ نمبر 41 پر صفحے پر خمینی کہتا ہے کہ 12 اماموں کو وہ مرتبہ اور مقام حاصل ہے جو کوئی ملک مقرب اور نبی مرسل نہیں پا سکا۔ یہ لکھ لیے بات آپ نے؟ اس تصور اور عقیدے کے بعد آپ کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ شیعہ کے ساتھ اصل اختلاف مسلمانوں کا مسئلہ امامت پر ہے۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ ہم نے تو یہی سنا ہے کہ صحابہ کرام کو شیعہ برا کہتے ہیں، یہ لڑائی ہے، اختلاف، یہ اصل لڑائی نہیں۔ اصل لڑائی جب سمجھ میں آ جائے گی تو آپ کو شیعہ کی پوری حقیقت واضح ہو جائے گی۔ شیعہ کی پوری حقیقت کیا ہے؟ پوری حقیقت اس وقت تک واضح نہیں ہوگی جب تک اصل اختلاف کا پتہ نہیں چلے۔ اصل اختلاف کا ذکر ہی کوئی نہیں کرتا، 2-4 کتابوں کا حوالہ دیا کہ دیکھو جی فلاں شیعہ نے صحابہ کو برا کہا، فلاں شیعہ نے صحابہ کو برا کہا۔ آپ یہ دیکھیں کہ شیعہ صحابہ کو برا کہتے کیوں ہے، کیا وجہ؟ یہ کیا ضرورت پیش آئی کہ شیعہ صحابہ کو برا کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی کو اچھا کہہ رہے ہیں اور صحابہ کو برا کہہ رہے ہیں؟ اس پہ آپ غور کریں۔ اگر آپ غور کریں گے تو اس کی تہ میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اصل اختلاف مسئلہ امامت کا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ حضرت علی کو اور 12 اماموں کو نبیوں سے اونچا بتا رہے ہیں اور صحابہ کرام کو کافر کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام نے ان کی امامت کو نہیں مانا، اس لیے ان کو کافر کہا جا رہا ہے۔ اور اگر صحابہ کرام ان کی امامت کو مان لیتے تو بات ختم ہو جاتی۔ اور آپ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی تحریف کے شیعہ قائل ہیں، کبھی یہ بھی سوچا کہ قرآن کی تحریف کے کیوں قائل ہیں؟ اس لیے کہ قرآن پاک جو ہے اگر اس کو سچا مان لیں تو امامت وہاں نظر نہیں آتی. امامت پوری قرآن کی کسی آیت میں نہیں ہے تو اس کو کیسے سچا مانے؟ اور صحابہ کرام کو سچا مانے تو کسی ایک صحابی سے ان کو قول امامت کا نہیں ملتا. اور کلمہ طیبہ پہ آپ غور کریں کہ کلمہ طیبہ کو کیوں تبدیل کیا؟ اس لیے کہ جو لفظ بڑھایا وہ امامت کا لفظ ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفۃ بلا مثل. علی ولی اللہ جو ہے یہ لفظ امامت کا ہے کہ علی کی امامت کو ثابت کرنا ہے. علی ولی اللہ ولایت علی یعنی امامت علی. تو کلمہ طیبہ میں تبدیلی امامت کی وجہ سے کی گئی. قرآن میں تحریف کا عقیدہ امامت کی وجہ سے گھڑا گیا. صحابہ کی تکفیر کا عقیدہ امامت کی وجہ سے گھڑا. سمجھ میں بات آ گئی؟ اس کو آپ تحریر کریں. یہ پوائنٹ کی اصل چیز ہے. اس کو آپ نہیں لکھ رہے, اس کو آپ لکھیں. کہ شیعہ نے عقیدہ امامت کو بنیاد بنا کر اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کیا. اگر عقیدہ امامت شیعہ کی بنیاد نہ ہوتی تو پورے اسلام کی جڑوں کو کاٹا نہ جاتا. شیعہ نے عقیدہ امامت گھڑنے کے بعد تحریف قرآن, تحریف کلمہ, تکفیر صحابہ کا عقیدہ کیوں گھڑا؟ اس لیے کہ شیعہ کے ہاں ارکان اسلام سات ہیں. کتنے ہیں؟ مسلمانوں کے ہاں کتنے ہیں؟ پانچ. مسلمانوں کے ہاں ارکان اسلام ہیں کلمہ طیبہ, نماز, روزہ, حج, زکات. کتنے ہو گئے؟ شیعہ کے ہاں سات ہیں. کتنے, کون کون سے؟ پانچ. یہ اور چھٹا رجب, عقیدہ رجب, اور ساتواں امامت. ساتواں کیا ہے؟ رجب کسے کہتے ہیں؟ رجب کا معنی ہے کہ قیامت سے پہلے. رجب کا معنی ہے لوٹنا, کہ قیامت سے پہلے امام جس کو چاہے گا قبر سے نکال کر دنیا میں لوٹا دے گا. اس کا معنی ہے رجب. سمجھ میں بات آ گئی؟ بعض علماء نے ارکان اسلام ان کے شیعہ کے اور بھی کئی لکھے ہیں, تولا, تبرا وغیرہ, ان کو بھی ارکان میں شامل کیا, لیکن مستند ان کی کتابوں میں یہ دو ارکان اسلام میں مزید شامل. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ ارکان اسلام جو ہے ان کا قرآن میں ہونا ضروری ہے؟ رکن اسلام کا تو جو رکن ہے وہ نسل قطعی سے ثابت ہونا چاہیے, اور نسل قطعی تو قرآن ہے. تو جب شیعہ سے یہ کہا گیا کہ آپ جس عقیدے کو اساس اور بنیاد سمجھتے ہیں امامت کو, اس کا تو پورے قرآن میں کہیں ذکر ہی نہیں, کلمہ طیبہ میں اس کا ذکر ہی نہیں, تو انہوں نے اس امامت کے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے کلمہ طیبہ میں تبدیلی کی اور کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفۃ بلا مثل. وصایت علی اور ولایت علی اور عدالت علی یہ امامت کی بنیاد ہے شیعہ. دیکھیں ارکان اسلام کتنے ہیں؟ پانچ. پہلا رکن لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہے اس کا ذکر قرآن میں ہے, اس ترتیب کے ساتھ نہیں. لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ اس ترتیب کے ساتھ یہ کلمہ نہیں ہے قرآن میں ہے. یہ علیحدہ بحث ہے کہ اسلام کا یہ جو کلمہ ہے, کلمہ طیبہ جو ہے, یہ ایک دعوتی کلمہ, بنیادی کلمہ, اسلام میں داخلے کی سند ہے, اور اسلام کا سب سے بڑا ماٹو، اسلام کا آئیڈیل، اسلام کا سینٹرل مینیفیسٹو، یا یوں کہیے کہ مین بنیاد اسلام کی کلمہ، اور اسلام سلامتی سے ہے، اور سلامتی میں مثبت ہونا دعوت ہونی چاہیے. لیکن اسلام نے جو اساسی کلمہ جاری کیا وہ نفی سے شروع ہوا، وہ اس بات سے شروع نہیں ہوا. اس لیے یہ بحث علیحدہ ہے، اس موضوع سے اس کا تعلق نہیں، لیکن میں بطور فائدے کی ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ لا سے کلمہ کیوں شروع ہوا. لا، لا الہ، اس لیے کہ پوری دنیا کے اندر معبود، مشکل کشا، حاجت روا، مرکز محور حقیقی، مرکز اور محور حقیقی کسی نہ کسی چیز کو مانا گیا. یہ فطرت اور نیچر، کسی نے سورج کو الہ مانا، کسی نے ستاروں کو مانا، کسی نے چاند کو مانا، کسی نے زمین کو مانا، کسی نے درختوں کو مانا، کسی نے پتھروں کو مانا، کسی نے بندوں کو مانا، ہوا ہے. یہ انسان کی نیچر، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی برائی، عقائد کے باب میں سب سے بڑی برائی غیر اللہ کا تصور، سب سے بڑی برائی. اور یہ انسان کی نیچر میں داخل ہے کہ جہاں سے اس کو تھوڑی سی امید ہوتی ہے اس کو خدا سمجھنے لگ جاتا ہے. آپ بڑے تنگ ہیں، کسی بادشاہ کے سامنے آپ چلے جائیں بڑے تنگ ہیں، وہ بادشاہ آپ کا کوئی کام کر دے، آپ کو کوئی پیسے دے دے، آپ کی مشکل کو حل کر دے، آپ اس کے سامنے جھک جائیں گے، سائیں آپ کے بغیر تو ہمارا کچھ. ٹھیک ہے، یہ موضوع میرا نہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ورنہ میں توحید کے عنوان پر آپ کو لیکچر علیحدہ دیتا. یہ توحید کا کلیہ، یہ آغاز ہے اس کا، کہ شرک کس کو کہتے ہیں، یہ اس عنوان میں بات آئے گی. یہ میری ایک کتاب ہے شرک اسلام سے کھلی بغاوت، اس میں یہ باتیں چھپ چکی ہیں، اور وہ میں نے برطانیہ میں مختلف علاقوں میں لیکچر دیے تھے، چار لیکچر، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، اور سنت کیا ہے. اس عنوان پر یہ چیزیں چھپی ہوئی بھی آپ کو بعد میں مل سکتی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انسان کی نیچر اور فطرت ہے کہ جہاں سے اس کو تھوڑی سی امید ہوتی ہے اس کو اس کے سامنے جھک جاتا ہے، کبھی سر جھکاتا ہے، کبھی اس کو یعنی الہ ماننا چاہتا ہے، کبھی اس کو معبود قرار دے رہا ہے. یہ اس کی نیچر ہے. آپ کسی پیر کے دروازے پر جائیں، دعا کر دیں، آپ کا کام ہو جائے، آپ اسی کو سجدہ کرنے لگ جائیں گے، اسی کے سامنے سر جھکانے لگ جائیں گے. اور انسان الہ کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے، یہ انسان کا تصور. اور انسان ذلت و رسوائی میں یہاں تک چلا گیا کہ گائے کو خدا ماننے لگ گیا، حتیٰ کہ گائے جو انسان کی غلام اور نوکر کے طور پر اللہ نے دنیا میں پیش کی تھی اس کو خدا مانا اور اس کا پیشاب پینے لگ. انسان یہاں تک گر گیا. اور وہ پتھر جو زمین میں اللہ تعالیٰ نے بطور کیل کے گاڑے، وجعل الجبال اوتادن، یہ وتد کا معنی میخ ہے، بطور میخ کے زمین میں پہاڑوں کو گاڑا گیا تاکہ زمین حرکت نہ کر سکے. تو وہ پہاڑ جن کو زمین کے ٹھہراؤ اور سکون کے لیے اللہ نے بنایا تھا، انہی پتھروں کو خدا مانے. اور وہ سورج جو انسان کے ارد گرد چکر لگاتا ہے 24 گھنٹے میں، اس کو خدا ماننے لگے. اور وہ ستارے جو انسان کے لیے روشنی دیتے ہیں، اور کبھی جو تمہارے فصلوں کی رانائی اور ملاحت اور سواحت کے لیے اتارا گیا ہے، اسی کو خدا ماننے لگا. انسان جب ذلیل ہوتا ہے اور جب اس کو کسی ایک محور حقیقی کا پتہ نہیں ہوتا تو وہ مارا مارا پھرتا ہے دنیا میں. اور علاقہ جو تصور ہے علاقہ, یہ فطرت ہے انسان کی کہ میں کسی نہ کسی کے سامنے سر جھکاؤں, میں کسی کو بڑا سمجھوں, یہ انسان کی فطرت ہے. یہ فطرت لے کر انسان دنیا میں آیا کہ وہ کسی نہ کسی کو خدا مانے, کسی نہ کسی کے سامنے سر جھکائے. اور جب یہ چیز انسان کی فطرت میں ہے, اور سب سے بڑا دنیا کے اندر کنسپٹ اور تصور یہ ہے, تو انسان کے ذہن میں غیر اللہ کی خدائی, غیر اللہ کی جگہ, یہ ہونا فطری بات. اب دیکھیں ایک آدمی کے پھوڑا نکلتا ہے, پیپ پڑ جاتی, اگر ڈاکٹر اس پیپ کی جگہ پر دوائی رکھے اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. سب سے پہلے وہ نشتر لگا کر اس پیپ کو نکالے, اور نکالنے کے بعد پھر اس کے اوپر دوائی لگائے گا, اس کا اثر ہوگا. تو یہ جو لا ہے لا, یہ اس پیپ کا نشتر ہے جو ہر انسان کے دل میں غیر اللہ کی جگہ بنا کر پیپ کی شکل میں بیٹھی ہے. تو اس نشتر نے سب سے پہلے انسان کی دل کی جو وہ یعنی کسوٹی ہے اس کو صاف کیا ہے, اور صاف کر کے پھر الا اللہ کی مرہم پٹی وہاں کی, اور اس کے اس جگہ کو صاف کر کے تاکہ غیر اللہ کا جو کنسپٹ ہے وہ ختم ہو جائے, اور وہاں اللہ تعالیٰ کو بسایا جائے, اور اللہ کی وحدانیت کا وہاں اقرار کرائے. تو لا الہ الا اللہ یہ ایک دعوتی کلمہ, اس دعوتی کلمے میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی, دعوتی کلمہ, لیکن اس کلمے میں اصل کلمہ جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ, یہ اصل دعوتی کلمہ. لیکن آگے جو انبیاء کا نام بدلتا رہا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ, لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ, یہ جو نام بدلتے رہے ہیں یہ اصل میں لا الہ الا اللہ کے مرتبہ اور مقام کو جگہ دل میں دینے والے لوگوں کا نام ہے, کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے لا الہ الا اللہ کو فلاں فلاں دور میں دلوں میں جگہ دی. یہ بطور ایک رہنما اور رہبر کی انبیاء کی بعثت اسی لیے ہوتی ہے, انبیاء کو اسی لیے مبعوث کیا جاتا ہے کہ وہ بھٹکنے والی دنیا میں, کہ دنیا کبھی سورج کے سامنے بھٹک رہی ہے, کبھی چاند کے سامنے بھٹک رہی ہے, کبھی ستاروں کے سامنے بھٹک رہی ہے, اور کبھی پتھروں کے سامنے بھٹک رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر ترس کھایا اور اپنے نیک بندوں کو دنیا میں بھیجا تاکہ وہ اس پیپ کا خاتمہ کر کے وہاں اللہ کا تصور بٹھائیں, اور وہاں صفائی قلب کر کے وحدانیت الہی کا بیج بوئے تاکہ وہاں سے انسان کے قلب میں صفائی ہو اور روشنی پیدا. یہ اس لیے کیا. تو یہ دعوتی کلمہ لا الہ الا اللہ, لا دیکھیں اسلام اس بات کی دعوت دیتا ہے, اسلام محبت کا پیغام رکھتا ہے, اسلام کا نام سلامتی ہے, اور خود انسان انس سے ہے, انسان نسیان سے نہیں ہے, حالانکہ ہم سارے نسیان والے لوگ ہیں, لیکن انسان بھی انس سے ہے, اور اسلام سلامتی سے ہے, اور مومن جو ہے وہ ایمان سے ہے, اور ایمن اور ایمان ایک معنی ہوتا ہے ان کا, کہ بخت والا, اچھے بختوں والا, ایک معنی یقین کے معنی میں. تو اب دیکھیں یہ ساری چیزیں, اور ان کے اندر جو دعوتی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ, یہ دعوتی کلمہ تھا, اور اس کے بعد محمد رسول اللہ جو ہے یہ راستہ بتانے والے لوگوں اور شخصیات کا نام بدلتا رہا ہے, گویا کہ دعوت الہی جو ہے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک دنیا میں ایک رہی ہے, اس میں کبھی تبدیلی پیدا نہیں, دعوت میں کبھی تبدیلی نہیں آئی, کبھی تبدیلی آ نہیں سکتی. لا الہ الا اللہ ایک چیز. ایک اور بات آپ سے کہتا ہوں کہ شرک جو دنیا میں آیا ہے, شرک نیک لوگوں کا نام لے کر جنم لیتا ہے, شرک نیک لوگوں کا نام لے کر جنم لیتا ہے, اور بدعت نیکی کے تصور سے جنم لیتی ہے. اس پہ آپ غور کریں, شرک جو ہے کس طرح جنم لیتا ہے, کہ شرک کرنے والا یہ کہتا ہے کہ میرے آباؤ اجداد جو تھے وہ یہی کرتے تھے, اور قرآن کہتا ہے وقالوا لا تذرن آلہتکم ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا. یہ پانچ بتوں کا ذکر قرآن نے کیا. اصل میں یہ پانچ بزرگ تھے اپنے علاقے میں, ان کی قوم کے لوگوں نے ان بزرگوں کے نام پر مجسمے بنائے, اور مجسمے بنا کر ان کو بطور خدا کے پیش کیا. اور آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مشرق لوگ آئے ہیں انہوں نے شرک کرنے کے لیے نیک آدمیوں کا نام استعمال کیا، اور چار پانچ ایسے موقع ہیں کہ نیک لوگوں کا نام استعمال کرنے کے لیے چار پانچ آدمیوں کا اکٹھا نام لیا. دیکھیں یہ ود یغوث یعوق نصر وغیرہ جو ہیں ان کے اندر چار بزرگ تھے، ایک عورت تھی، ٹھیک ہے. ان چار مردوں میں اور ایک عورت میں بہت ولی اللہ لوگ تھے، ان کے بت بنائے، ان کے شکلوں کے بت بنائے، ان کو سجدہ کرنے لگے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جن پانچ آدمیوں کو خدا کہا گیا ان میں سے بھی چار مرد تھے اور ایک عورت تھی. یہ ایلیا نام آپ نے سنا ہوگا، ایلیا عورت ہے، باقی چار مرد ہیں. اچھا بالکل اسی طرح حضور علیہ السلام کے دور میں دیکھیں اور آج دیکھیں کہ یہ جو پانچ تن کا لفظ ہے، پانچ تن کا، یہ اسی معنی سے، اسی تصور سے نکلا کہ اس میں بھی چار مرد ہیں اور ایک عورت. آپ دیکھ لیں ہے یا نہیں ہے، ایسے غور کر رہے ہیں آپ، ہے تصور. اچھا ان کو خداؤں کی جگہ پر بٹھایا، ان سے خدائی کا کام لیا گیا، خدائی کا تصور، اور وہاں پر بھی پانچ کا ذکر ہے، ایک عورت ہے، چار مرد ہے، قرآن میں ان کا ذکر ہے، اور یہاں پر بھی پانچ تر پانچ، ایک عورت حضرت فاطمہ. اب دیکھیں شرک نے کیا کیا، شرک کہاں سے جنم لیا؟ شرک نے نیک بندوں کے نام سے جنم لیا، کہ نیک بندوں کے نام سے شرک نے جنم لیا. اور بدعت جو ہے اس نے نیکی کے نام سے جنم لیا، یہ نیکی ہے جی، یہ ثواب ہے جی، یہ ثواب کا کام ہے جی، کہیں لکھا ہے نہیں، نہیں لکھے کو چھوڑو، یہ نیک ہے جی، ثوابی. تفصیلات میں نہیں جاتا، آپ کو پتہ ہے کہ جتنی بھی بدعات ہیں وہ نیکی کے نام سے ہوا ہوتی، یہ نیکی ہے جی، ثواب ہے، یہ سالے ثواب ہے، یہ درود شریف ہے، یہ فلاں ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی حد ہوتی. اب آپ دیکھیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول، لا الہ الا اللہ ایک دعوتی کلمہ اور رکن اسلام، اور اس رکن اسلام کا قرآن میں ذکر ہے، لا الہ الا اللہ کا علیحدہ ذکر ہے، محمد رسول اللہ کا قرآن میں علیحدہ ذکر ہے، علیحدہ علیحدہ ذکر ہے، ایک ہی جگہ پر ذکر نہیں ہے، لیکن علیحدہ علیحدہ جو ذکر ہے اس کو ایک جگہ کیا گیا، اور کوئی چیز علیحدہ علیحدہ ہو اور اس کو ایک جگہ کر کے اس کا معنی لیا جائے، یہ قرآن میں مستعمل ہے. اس کی کئی مثالیں موجود. میں کہتا ہوں کہ نماز اپنا کلمہ جو ہے یہ اسلام کا اولین رکن ہے، اس کا ذکر قرآن میں، سینکڑ حدیث میں، نماز ہے دوسرے نمبر پہ، نماز کا کئی سو مقامات پر نماز کا ذکر ہے، روزے کا ذکر ہے دو درجن کے قریب، حج کا ذکر ہے، زکات کا ذکر ہے، واضح لفظوں کوئی اشارہ نہیں. ہم نے کہا، امت مسلمہ نے کہا کہ شیعو تم کہتے ہو کہ ارکان اسلام پانچ کی بجائے سات ہیں، یہ پانچ کا ذکر ہم پانچ مانتے ہیں، تم سات مانتے ہو، ہم نے پانچوں کا ذکر قرآن میں دکھایا، یہ قرآن ہے اس میں ہے، تم نے جو سات کا ذکر کیا ان میں سے چھٹے اور ساتویں کا ذکر قرآن میں دکھاؤ، لاؤ کہاں ہے قرآن میں، رجب کا عقیدہ کہاں ہے، ولایت علی کہاں ہے، بارہ امام کہاں ہے، امامت کا تصور وہ ہے وہ جو تم کہتے ہو وہ کہاں ہے، لاؤ. اب جناب پورے قرآن میں تیس پارے ہیں، کوئی ذکر نہیں، دس لاکھ حضور کی حدیثیں ہیں، کوئی ذکر نہیں. اب ان دو چیزوں کو ثابت کیسے کیا جائے، یہ تھا وہ کٹھن مرحلہ جس کو پیدا کرنے کے لیے شیعہ نے اسلام کی ساری جڑوں کو کاٹا. کوئی سمجھ میں بات میری آ بھی رہی ہے یا کوئی نہیں؟ آہستہ بول رہے ہیں، آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ ہے اصل چیز جس کو کاٹنے کے لیے، جس کو یعنی دنیا کے اندر لانے کے لیے جس کو ثابت کرنے کے لیے شیعہ نے اسلام کی جڑوں کو کاٹ دیا، بنیادوں کو ہلا دیا. سب سے پہلے کس پر وار کیا؟ کلمہ طیبہ، دعوتی کلمے پر، بنیاد پر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اچھا لا الہ الا اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک لا الہ الا اللہ رہا، لیکن نبیوں کا نام بدلتا رہا. کسی پیغمبر میں کوئی جرت نہیں ہوئی، کسی امت میں کوئی جرت نہیں ہوئی، کسی عیسائی اور یہودی میں کوئی جرت نہیں ہوئی کہ اس آگے والے نام کے ساتھ کوئی لفظ آگے بڑھائے. لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، کہہ دیا ٹھیک ہے عیسیٰ روح اللہ. عیسائیوں نے پڑھا کلمہ، لیکن عیسیٰ روح اللہ کے بعد عیسیٰ ابن اللہ کا اضافہ نہیں کیا، حالانکہ ان کا عقیدہ ابن اللہ کا تھا. لا الہ الا اللہ عزیر خلیفۃ اللہ، عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے عزیر کے ماننے والے، لیکن عزیر کو ابن اللہ کا لفظ کلمے میں نہیں جاری. لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، یہودیوں کا کلمہ، لیکن یہودیوں نے موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ کوئی اور لفظ نہیں بڑھایا. موسیٰ وسیع اللہ، موسیٰ ولی اللہ، موسیٰ ابن اللہ، یہ لفظ نہیں بڑھا. جو کلمہ، جو اس دعوتی کلمے میں یہودیوں نے، عیسائیوں نے، صابیوں نے ایک ذرے کا اضافہ نہیں. کیوں؟ کہ دعوتی کلمہ جو پروردگار حقیقی سے امت تک پہنچا ہے، اس میں تبدیلی کا مطلب ہے کہ اس پورے مذہب کو تبدیل کر دیا جائے، اس کے پورے مذہب کی بنیاد کو ہلایا جائے. لیکن شیعہ نے اس دعوتی کلمے کو تبدیل کر دیا اپنے من گھڑت عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی چلو تم یہ رکھ لیتے، اور اس کے بعد یہ عقیدہ رکھ لیتے کہ علی اللہ کا ولی ہے، علی وصی رسول ہے، علی کا پہلا نمبر ہے. ٹھیک ہے، تم ان لفظوں کو کلمہ کا جز کیسے بناتے ہو؟ کلمہ کا جز بنانے سے اساس اسلام مجروح ہوتی ہے، اسلام کی بنیاد ختم ہو جاتی ہے. کہ وہ کنسپٹ اسلام کا کہ جو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک آیا، کہ 124,000 انبیاء آئے لیکن ان کے دعوتی کلمے میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئی. نبیوں کا نام ضرور بدلا ہے اپنے دور کے لحاظ سے، لیکن ان نام کے علاوہ ایک لفظ کا بھی اضافہ نہیں ہوا. امتوں نے عقیدے اور رکھے ہیں، عیسیٰ کو بیٹا بھی مان لیا، عیسیٰ کو خدا کا ٹکڑا بھی مان لیا، لیکن کلمے میں اس کا ذکر نہیں کیا. موسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانا اور عزیر کو اللہ کا بیٹا مانا، اور کئی نبیوں کے بارے میں کہا، یعنی حضرت دانیال علیہ السلام کے لوگوں نے بھی ان کو خدا کا بیٹا کہا، لیکن ان کے کلمے میں بھی ایک لفظ کا اضافہ نہیں کیا. مطلب دنیا کا کوئی کافر ایسا نہیں ہے کہ جس کافر نے کفر کرنے کے بعد محمد اپنے پیغمبر کے کلمے کو بدلا ہو، اساس کو بدلا ہو، بنیاد کو بدلا ہو، سوائے شیعہ. اگر کسی آدمی کو شیعہ کے ان حرکات کا علم نہیں ہے تو اس کا جو جرم ہے وہ ہمارا نہیں. اگر کسی نے اس کفر کی جڑوں کو نہیں کریدا، اس جڑوں کو جھانک کر نہیں دیکھا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، تو اس میں کس کا قصور ہے؟ یہ اب حقیقت تشت ازباب ہو جانی چاہیے کہ شیعہ دنیا کے جتنے بھی کافر آج تک مرض وجود میں آئے ہیں سب سے بڑا کافر ہے. اور میں وہ ثابت کروں گا آپ کے سامنے. دیکھیں عیسائی، کوئی عیسائی دنیا میں آپ ایسا نہیں دکھا سکتے، کوئی ایک بھی پوری دنیا میں. عیسائیوں کے دو فرقے ہیں بڑے، کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ. کیتھولک کی سب سے بڑی تعداد ہے دنیا میں، پروٹیسٹنٹ فرقہ. لیکن کوئی فرقہ ایسا نہیں آپ دکھائیں گے، کوئی انسان ایسا نہیں دکھائیں گے کہ جس نے یہ کہا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو صحابی تھے، ماننے والے تھے، وہ کافر تھے، وہ منافق تھے، وہ مرتد تھے، وہ شیطان تھے، وہ ابلیس تھے، وہ لوتی تھے، وہ شرابی تھے. یہ کسی عیسائی کا عقیدہ نہیں. جتنا مرضی آپ دیکھیں، لائیں دنیا میں کتاب، کیتھولک کی کتابیں لائیں، پروٹیسٹنٹ کی لائیں. یہودی کتنے تورات کو ماننے والے، نہ تو عیسائیوں نے یہ عقیدہ رکھا کہ ہمارے نبی کے ماننے والے کافر ہیں، اور نہ یہودیوں نے یہ عقیدہ رکھا کہ ہمارے نبی کے جو قریبی صحابی تھے وہ کافر تھے. وہ دل سے اپنے ہمارے نبی کے ساتھ نہیں تھے، کسی یہودی کا یہ عقیدہ نہیں. اچھا پھر دیکھیں، عیسائیوں کا یہ عقیدہ نہیں. یہ باتیں لکھنے کی ہے جو آپ نہیں لکھ رہے، لیکن آپ کیسٹ سے یہ چیزیں ضرور تحریر اس تقریر میں کریں گے. یہ باتیں ان چیز کیونکہ یہ باتیں میں آپ تقریروں میں نہیں کرتا اور نہ ہو سکتی ہیں, بڑی لمبی تفصیلات. دیکھیں کسی عیسائی کا یہ عقیدہ نہیں کہ جو کتاب عیسیٰ علیہ السلام پر اتری وہ کتاب بدل گئی تھی, عیسائی کا عقیدہ نہیں. مسلمان کہتے ہیں کہ انجیل بدل گئی, مسلمان کہتے ہیں کہ تورات بدل گئی, عیسائی نہیں کہتے. کوئی عیسائی نہیں کہتا کہ جو انجیل ہے وہ شرابیوں نے لکھی تھی, کوئی یہودی نہیں کہتا کہ تورات شرابیوں نے لکھی تھی, اور کوئی ہندو نہیں کہتا کہ وید جو ہندوؤں کی مقدس کتاب ہے کہ وہ شرابیوں نے لکھی تھی, کوئی ہندو نہیں کہتا. کوئی سکھ نہیں کہتا کہ ہمارے مقدس اوراق جو چھپے ہوئے ہیں وہ کسی برے آدمی نے لکھے. آپ مجھے بتاؤ کہ کلمہ طیبہ کسی عیسائی نے اپنا تبدیل نہیں کیا, کسی یہودی نے اپنا نبی کا کلمہ نہیں بدلا, کسی عیسائی اور کسی یہودی نے اپنے نبی پر اترنے والی کتاب کو تبدیل نہیں کیا, اور یہ کنسپٹ نہیں دیا کہ ہمارے نبی کے جو ماننے والے تھے ساتھی تھے وہ کافر تھے, منافق تھے, وہ تو شرابی تھے, وہ تو لڑتے تھے, وہ تو بے ایمان تھے. اگر ہے کنسپٹ تو لاؤ مجھے دکھاؤ کہاں ہے. یہ باتیں دنیا میں معرض وجود میں آ نہیں سکتی, یہ نیچر کے خلاف کہ ایک آدمی کہے کہ نبی اچھا تھا لیکن جو 20 سال اس کے اعتماد میں رہا وہ کافر تھا. یہ فطرت کے خلاف, یہ نیچر کے خلاف, یہ دنیا میں چیز معرض وجود میں نہیں آ سکتی کہ ایک شخص یہ کہے کہ میرا رسول اتنی برکتوں والا ہے کہ اس کی نظر پڑتی تھی تو کفر اسلام بن جاتا تھا, لیکن جو اس کے آنگن میں اور اس کے دامن میں اور اس کے پہلو میں اور اس کے پڑوس میں اور اس کے سائے میں اور اس کے گھر میں اور اس کے صحن میں اور اس کی مسجد میں اور اس کے کروزے میں اور اس کے پڑوس میں جنہوں نے 23 سال گزارے اور جنہوں نے بیویاں بھی چھوڑ دی, بچے بھی چھوڑ دیے, رشتے دار بھی چھوڑ دیے اور رسول اللہ کے لیے سب کچھ لوٹا دیا, اور ان کو بارے میں کہا جائے ان کے دل میں نبی کی محبت نہیں تھی, یہ بات عقل کے خلاف. قرآن کو چھوڑو, قرآن ایک طرف رکھ. یہ بات معرض وجود میں آ نہیں سکتی. یہ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ ایسے لوگ آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صحابہ کی شان بیان کر دی, اللہ کو تو پتا تھا, ورنہ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ انڈرسٹوڈ جسے انگریزی میں کہتے ہیں اور عربی میں کہتے ہیں فیہ سر, ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ راز ہے, اس میں راز ہے اور اس کے اندر یہ بات خود شامل ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ کل کو میں یہ بات کروں گا, رات کو میں یہ بات نہیں کر سکتا, دن کو بات نہیں کر سکتا, میں دن کو یہ بات کروں گا رات کو نہیں کرتا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ دن کو روشنی ہوگی یہ بات اس میں شامل ہے یہ. کہ کل کو یہ بات کروں گا کہ کیا مانا کہ کل کو دن چڑھا ہوا ہوگا روشنی ہوگی, نہیں بات, حالانکہ اس نے روشنی کا لفظ نہیں بولا, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ بات اس میں شامل ہے. اور یہ بات اس میں شامل ہے کہ رسول اللہ سچے ہیں, اس میں یہ بات شامل ہے کہ جو ان کے ساتھ 23 سال اعتماد میں رہے وہ بھی سکتے ہیں, یہ اس میں شامل ہے. اس کے لیے کوئی علیحدہ دلیل کی ضرورت نہیں. کیسے دلیل دیں, کس کی دلیل دیں؟ یہودیوں سے کہا دنیا میں سب سے اچھے لوگ کون تھے, یہودیوں نے کہا ہمارے نبی کے صحابی. عیسائیوں سے کہا سب سے اچھے لوگ کون تھے, عیسائیوں نے کہا ہمارے نبی کے صحابی. شیعوں سے کہا دنیا میں سب سے برے لوگ کون تھے, انہوں نے کہا ہمارے نبی کے صحابی. یہ کنسپٹ فطرت کے خلاف. تو کیا میں نے کہا کہ کلمہ طیبہ رکن اسلام ہے پہلا. شیعہ سے کہا گیا اس رکن کو ثابت کرو کہ کہاں ہے, لاؤ قرآن میں نکالو کہاں رکن, جو تمہارا کلمہ, اپنے کلمے کو قرآن سے لاؤ ثابت کرو, کھولو بھی. ایک آدمی رکن اسلام ہے, ہم نے کلمہ اپنا قرآن سے تمہیں دکھایا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ایک کلمہ موجود ہے. اچھا تمہارا کلمے کا جو تیسرا ہے لا الہ الا محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفۃ بلا فصل, یہ جو تین جز ہیں ان تینوں میں سے ایک قرآن میں دکھا دو, تین نہ دکھاؤ, ان جزوں کا کوئی لفظ دکھا دو, علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ ایک لفظ دکھا. جب یہ سوال آیا تو شیعت سانپ کی طرح لوٹنے لگی تڑپنے لگے. کوئی جواب نہیں. اس کے جواب میں انہوں نے کہا یہ تو قرآن بدل گیا تھا, یہ تو قرآن تبدیل ہو گیا تھا, یہ تو تحریف ہو گئی, یہ تو اصل قرآن جو تھا 17,000 آیتیں تھی, یہ تو 6,666 ہے, وہ جو آیتیں باقی رہ گئی تھی ان میں 12 اماموں کا نام. بھائی وہ کہاں ہے؟ وہ غار میں, سرہ مرا غار ہے عراق میں. وہ غار جن لوگوں نے دیکھی ہے وہاں سارے علاقے کا گند لوگ لا کر ڈالتے ہیں, اب بھی اندر امام مہدی چھپا ہوا ہے قرآن لے کر. ساری دنیا تباہ ہو گئی. میں نے 10 سال پہلے جب ایران عراق کی جنگ تھی کتاب لکھی تھی خمینی زوال اسلام, اس کی افتتاح کے موقع پر میں نے کہا تھا کہ دیکھو عراق ایران پر حملہ آور, یعنی عراق ایران کو شکست دے رہا ہے, اس سے زیادہ سخت موقع شیعہ پر نہیں آیا, لیکن یہ ان کا امام اس موقع پر بھی نہیں نکلا. کب نکلے گا, کب آئے گا؟ ایسا من گھڑت تصور, جھوٹا تصور. کیوں کلمہ طیبہ بدل لیتے؟ یہ بات تو ثابت نہیں ہوئی. کہا کہ یہ جو قرآن پاک بدل گیا, پہلے کلمہ بدلا لا الہ الا اللہ رسول اللہ علی الولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفۃ بلا فصل, پانچ جز بنا دیے, پانچ جعلی کلمہ بنا دیے جعلی. ہم کہتے ہیں کہ یہودی کافر ہے. کیوں کافر ہے؟ بیسیکل بنیادی وجہ کیا کافر ہونے کی؟ اس لیے کہ انہوں نے کلمے کا ایک جز بدلا. لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں یہودی. اپنے دور کے لحاظ سے موسیٰ سچے تھے, نبی تھے, ٹھیک ہے, لیکن آج اگر کہے گا یہودی لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ, کافر ہو گئے, ایک جز کلمے کا بدل گیا. عیسائی کافر ہے, لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ پڑھتے ہیں, حالانکہ عیسیٰ سچے نبی ہیں. آج کے دور میں وہ کلمہ نہیں پڑھ سکتے. یعنی سچے نبیوں کا کلمہ پڑھنے والا آج کے دور میں کافر ہے. کیوں؟ آج کے دور میں جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو کلمے کا جو جز محمد رسول اللہ وہ محمد رسول اللہ ہی رہے گا, وہاں عیسیٰ روح اللہ یا موسیٰ کلیم اللہ کا لفظ نہیں آ سکتا. تو جس کلمے کے اندر ایک جز بدلنے سے کفر آ جاتا ہے, وہاں پانچ جز اپنے پاس سے تین ملا دیے جائے تو وہ مسلمان ٹھہر گیا, مسلمان ہو گیا. اور وہ جس کا نام لیا گیا وہ نبی نہیں, انہوں نے خود اپنے آپ کو نبی کبھی نہیں کہا, حضرت علی نے. تو میرا نقطہ نظر ہے کہ شیعہ نے عقیدہ امامت کو ثابت کرنے کے لیے, عقیدہ امامت کو متعارف کرانے کے لیے, عقیدہ امامت کو ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلے کلمہ طیبہ بدلا, اسلام کی بنیادوں کو بدلا تاکہ کلمہ ثابت ہو. لیکن پورے قرآن میں کہیں کلمہ نہیں. اچھا چلو حدیث میں ہو تو حدیث میں بھی, حدیثیں کہاں سے آئیں؟ صحابہ سے. 5,000 حدیثیں ابو ہریرہ نے بیان کیا, حضرت عائشہ کی حدیث سے 10,000 صحابہ نے حدیثیں روایت کی ہیں. علی الاطلاق کہا کہ 4-5 آدمی کے علاوہ سارے صحابہ کافر ہو گئے, اسی لیے انہوں نے ہمارے اماموں کی روایتیں نہیں کی, اماموں کا ذکر نہیں کیا, امامت کا ذکر نہیں کیا. 4 آدمی, بعض جگہ پر لکھا 3 آدمی, ارتد الناس بعد النبی الا 3, سب لوگ مرتد ہو گئے نبی کی وفات کے بعد, سوائے 3 آدمی. اور ایک جگہ الا 4, کون کون سے 4؟ حضرت مقداد بن اسود, حضرت ابو ذر غفاری, حضرت سلمان فارسی, حضرت عمار بن یاسر, 4. ان 4 آدمیوں سے شیعہ کو کیا تعلق ہے؟ یہ بھی یاد رکھیں. حضرت سلمان فارسی ایرانی تھے, ایران کے رہنے والے تھے, آخر میں آئے تھے. حضرت مقداد ابن اسود وہ حضرت علی کے نسبتی بھائی ان کو قرار دیا گیا تھا. ابو ذر غفاری نے ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی سے کھلے عام اختلاف کیا تھا. اور حضرت عمار ابن یاسر وہ شروع میں شہید ہو گئے تھے اور حضرت علی سے ان کا قرب زیادہ تھا. یہ 2-4 باتیں چن چن کر 4 آدمی ان کو کہا کہ ارتد الناس بعد النبی الا 3. تو جو بات میں نے آپ کے سامنے کہی ہے کہ عقیدہ امامت کی بنیاد پر شیعہ نے سارے اسلام کی جڑوں کو کاٹ دیا, عقیدہ امامت کو ثابت کرنے. مسلمانوں کا شیعہ سے اختلاف صحابہ پر نہیں ہے، اصل قرآن پر نہیں ہے، اصل اختلاف عقیدہ امامت پر. بات سمجھ میں آ گئی آپ؟ کچھ باتیں ذہن میں آئی کہ اصل اختلاف کس بات پر ہے؟ امامت. امامت کو ثابت کرنے کے لیے شیعہ نے اسلام کی جڑوں کو کاٹا. کیسے کاٹا؟ وہ میں نے تفصیل آپ کو بتائی کیسے کاٹا. سب سے پہلے کیا کیا؟ کلمہ بدل لیا، اور کلمے کو بدلتے ہوئے کوئی دلیل نہیں پیش کی. چلو یار کوئی دلیل ہی پیش کرتے کہ یہ جو ہم کلمہ بدل رہے ہیں اور اس کلمے کی یہ دلیل ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ، وسیع رسول اللہ، خلیفۃ بلا فصل، تین جز اپنے پاس سے ملا دیے. یہ تین جزوں کی کوئی دلیل لاؤ. آپ کلمہ بنا رہے ہو، ہم نے تو قرآن پاک جو ہے اس سے اپنی دلیل پیش کی ہے کہ ہمارا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ رسول اللہ اس کی قرآن میں ہے دو جگہوں پر، لا الہ الا اللہ ایک جگہ پر، محمد رسول اللہ ایک جگہ پر. جو تمہارا ہے وہ لاؤ. تو کیا عقیدہ کھڑا انہوں نے کہ یہ قرآن بدل گیا تھا، یہ شراب خور خلفاء نے لکھا تھا نعوذ باللہ، یہ تحریف ہو گیا تھا، یہ بدل گیا تھا. وہ پاگل ہو، قرآن اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت کا ذمہ لے رہا ہے. اللہ فرمائے انا لہ نزل الذکر و انا لہ لحافظون، ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو حفاظت کا ذمہ تو لے رہا اللہ تعالیٰ، حفاظت کا ذمہ کسی پٹواری نے یا کسی عام آدمی نے تو نہیں لیا، اللہ نے لیا. تو اللہ تعالیٰ سے حفاظت کے ذمے کے بعد کیسے بدل گیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو قرآن ہے نا موجودہ، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا اس کا، اور یہ ٹھیک ہے. اگر بدل گیا تو ٹھیک کیسے ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ بدل گیا تھا لیکن اس میں کچھ تھوڑی تبدیلی ہوئی، زیادہ نہیں. انا انزلنا فی علین، یہ چھوڑ، تھوڑا تھوڑا لفظ ہے. ان الذین ظلموا آل محمد حقہم، قرآن میں لفظ ہے، کہتے ہیں ان الذین ظلموا آل محمد حقہم، یہ لفظ ہے صحابہ نے. اس طرح بے شمار آیا قرآن پاک کی معنوی تعریف، لفظوں کی تعریف، صورتوں کی تعریف، آیات کی تعریف، تمام کا عقیدہ کیا گیا. اور شیعہ کی یہ جو چیزیں ہیں تبدیلی آیت تعریف کی، یہ شیعہ کی بنیادی کتابوں میں ہے، یہ عام کتابوں میں نہیں، بنیادی کتابوں. کون سی بنیادی کتاب؟ اصول کافی، جس کی تفصیل میں نے آپ کو بتائی کہ اس کی کتنی جلدیں ہیں، آٹھ. دوسری کتاب شیعہ کی بنیادی کیا کتابیں آپ لکھیں جس پر شیعہ مذہب کی بنیاد ہے؟ پہلی کتاب کیا نام ہے بڑا پہلی کتاب کا؟ الجامع الکافی، تین حصے ہیں، پہلا حصہ اصول کافی، دوسرا حصہ فروع کافی، تیسرا حصہ روضۃ الکافی. کتاب ایک. دوسری کتاب تہذیب الاحکام، تیسری کتاب الاستبصار، چوتھی کتاب من لا یحذرہ الفقیر. یہ چار کتابیں، جس طرح مسلمانوں کی صحاف ستا ہے چھ کتابیں، اس طرح شیعہ کی یہ چار کتابیں، حدیث کی چھ، یہ چار کتابیں ہیں جن کو شیعہ کے نزدیک بنیادی مرتبہ حاصل ہے. یہ جتنے بھی میں دلائل پیش کر رہا ہوں یہ ان چاروں کتابوں سے. اگر کسی عام شیعہ کی کتاب کا حوالہ دیں تو آپ کہیں گے یہ شیعہ غیر معروف ہے، ناقابل احتجاج ہے. اب آپ دیکھیں کہ پہلی بات کیا ہوئی کہ شیعہ کے ساتھ اصل اختلاف عقیدہ امامت پر، اس عقیدہ امامت کو ثابت کرنے کے لیے شیعہ نے پہلے کیا کیا؟ کلمہ پڑھا. اس کے بعد کیا کیا؟ ہاں جی قرآن کی تحریف کا عقیدہ گڑا. پھر کیا کیا؟ پھر صحابہ کرام کی تکفیر کا عقیدہ گڑا. ان تین کاموں کے بغیر شیعہ کا عقیدہ امامت ثابت نہیں ہو سکتا تھا ان تینوں کو. لیکن شیعہ نے عقیدہ امامت پر کوئی دلیل بھی پیش نہیں کی. بھی کوئی دلیل پیش کر دیں. میں نے آپ کے سامنے امامت کے دو معنی بیان کیے، امامت صغرا، امامت کبرا. امامت صغرا کسی ماہ فن کا امام ہونا، مسجد کا امام ہونا، امام حنیفہ، امام شافی، امام رازی، امام غزالی، فن کے امام، امامت صغرا. امامت کبرا کا معنی ہے اقتدار، اقتدار اسلامی حکومت. یہی اس امامت کبرا جو ہے اس معنی میں کہ حکومت ہونا، اسلامی حکومت، اسی معنی میں اگر اسلامی حکومت ہو تو اسے خلافت بھی کہتے ہیں، وہ خلافت بھی. ٹھیک ہے. اب دیکھیں شیعہ کا جو عقیدہ امامت ہے اس کے لیے قرآن حدیث میں کوئی دلیل نہیں. اس بنیاد پر انہوں نے پورے اسلام اور پورے دین کو بدل دیا. مسلمانوں کا جو نظریہ خلافت ہے اسلام کے بعد، اس کے کیا دلائل؟ اب آپ کو میں وہ دلائل لکھوانا چاہتا ہوں. مسلمانوں نے یا اسلام نے جو نظریہ خلافت پیش کیا، اس کے بے شمار دلائل. اسلام کے نظریہ خلافت کے دلائل، عقلی دلائل، جو واقعہ پیش آیا ہے کہ رسول اللہ کی وفات جب ہو گئی تو ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ بن گئے. بن گئے یا نہیں؟ خلافت سے ابو بکر واقع ہو گئی، منعقد ہو گئی. انعقاد خلافت ابی بکر یہ سب سے مضبوط دلیل ہے عقلی طور پر کہ ابو بکر کی خلافت کا انعقاد صحابہ میں اور اس پر پوری امت کا اجتماع، اگر ابو بکر خلیفہ نہ ہوتے یا اسلام نے نظریہ خلافت پیش نہ کیا ہوتا تو ابو بکر کی خلافت پر انعقاد کیسے ہوتا؟ ایک بات آپ رہ گئی ہے، اس کو ذرا پینڈنگ کر دیں. یہ جو لکھا ہے نا نظریہ خلافت، اس سے پہلے میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں. وہ بڑی اہم بات ہے، وہ رہ گئی، وہ نظریہ امامت کے بارے میں کہ شیعہ کے نزدیک امامت کا معنی کیا ہے. ایک تو یہ نا کہ شیعہ نے امامت کا نظریہ پیش کیا، وہ امامت ہے کیا جو شیعہ نے پیش کی؟ دیکھے نا ہمارے، میں نے کہا کہ امامت دو قسم پر ہے مسلمانوں کے نزدیک. نظریہ امامت دو قسم پر ہے، امامت صغرا، امامت کبرا. ٹھیک ہے، اس کا معنی پیش کیا. لیکن شیعہ کے نزدیک امامت کا معنی کیا ہے؟ معنی امامت کا نہیں آیا. نہیں آیا نا؟ امامت کا معنی اور امامت کا مفہوم، امامت کا تصور، امامت کی اصطلاح شیعہ کے نزدیک کیا معنی رکھتی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بات نہیں ہے. یہ سب سے اہم چیز ہے. شیعہ کے ہاں امام جو ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات آئی ہے شروع میں کہ امام کا مرتبہ نبی سے اونچا ہوتا ہے، رتبہ امامت برتر نبوت است. پہلی بات کہ شیعہ کے نزدیک امام نبیوں سے بلند ہوتا ہے. حوالہ اصول کافی وغیرہ. دوسری بات، کہ شیعہ کے نزدیک امام معصوم ہوتا ہے، تیسرے نمبر پر امام مفترض الطاعت ہوتا ہے، مفترض الطاعت یعنی اس کی اطاعت فرض ہوتی ہے، چوتھے نمبر پہ امام مامور بن اللہ ہوتا ہے، پانچواں نمبر ہو گیا، پانچواں نمبر امام پر ہر وقت وحی نازل ہوتی ہے، چھٹے نمبر پہ امام کی پیدائش عام لوگوں کی پیدائش کی طرح نہیں ہوتی، امام ماں کی پسلی سے پیدا ہوتا ہے، ساتواں نمبر امام کا نطفہ جب مادر رحم میں قرار پاتا ہے امام کا نطفہ جب مادر رحم میں قرار پاتا ہے اس سے پہلے، اس سے تین دن پہلے جنت کا ایک فرشتہ جنت سے شربت کے دو گلاس لاتا ہے، ایک ماں کو دیتا ہے ایک باپ کو دیتا ہے، اور جنت کا شربت پینے کے بعد پھر میاں بیوی ایک دوسرے سے صحبت کرتے ہیں، ساڈے گھر ماں باپ نو تو روح افزائی کو نہیں دینا تو جنت جا کے اس کے بعد میاں بیوی کا اختلاط ہوتا ہے اور اس نطفے سے مادر رحم میں امام جنم لیتا ہے، یہ جو عقیدہ امامت ہے یہ دنیا میں سب سے نرالا ہے، یہ اور کسی کا نہیں، امام حرام اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر سکتا ہے، آٹھواں نمبر، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال اور حلال کردہ چیزوں کو حرام کر سکتا ہے، یہ ہے شیعہ کا عقیدہ امامت۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فیوض الحرمین میں، اپنی کتاب فیوض الحرمین میں ایک خواب لکھا ہے، انہوں نے فرمایا خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیعہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حضور نے فرمایا شیعہ کو سمجھنے کے لیے ان کا عقیدہ امامت پڑھ لینا کافی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگلے دن میں نے شیعہ کا عقیدہ امامت پڑھا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ شیعہ ختم نبوت کا منکر ہے۔ اب آپ بتائیں کہ ختم نبوت کا منکر اگر مسلمان ہوتا ہے تو پھر شیعہ کو مسلمان کہنا چاہیے؟ مولانا حق نواز شہید نے جب سے یہ تقریر ربوا کی ختم نبوت کانفرنس میں کی اس کے بعد کوئی کسی شیعہ کو ختم نبوت والوں نے اپنے جلسے میں نہیں بلایا. شیعہ کے اس عقیدہ امامت کی بنیاد پر شیعہ کے کفر میں کوئی شک نہیں. جس انسان کا یہ عقیدہ ہو امامت کا, اس امامت کے عقیدہ کے حامل شخص پر کفر کا فتویٰ بالاتفاق جائز ہے, اس پر کسی کا اختلاف نہیں. چونکہ جب یہ بات ہے کہ شیعہ کا یہی عقیدہ امامت تو شروع سے چلا آ رہا ہے, اور شروع سے جس طرح عیسائیوں اور یہودیوں کو کافر کہا گیا اس طرح شیعہ کو کیوں نہیں کہا گیا, اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ اہم بات ہے. اس لیے کہ شیعہ کے ہاں ایک اصول ہے تقیہ. شیعہ نے ہر دور میں تقیہ کا ہتھیار استعمال کیا, اور جب بھی انہوں سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا یہ عقیدہ, ان کا نہیں ہمارا یہ عقیدہ نہیں. اور تقیہ کا ہتھیار استعمال کر کے مسلمان بادشاہوں کے درمیان, حکمرانوں کے درمیان, اور راویوں کے درمیان, مصنفین کے درمیان شیعہ بطور مسلمان کے شامل رہے ہیں, اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر. اور یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ بخاری شریف میں 40 سے زائد راوی شیعہ بخاری شریف کے, اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, اور ان کا شیعہ ہونا بڑے بڑے واضح دلائل سے ثابت ہے. وہ چیزیں علیحدہ, تفصیلات اس کی علیحدہ. شیعہ ہر سوسائٹی میں گھسا ہوا ہے اس عقیدہ تقیہ کی بنیاد. مان لا تقیہ لہ لا ایمان لہ, جس نے تقیہ نہیں کیا اس کا ایمان نہیں. اور شیعہ کے کفر کی کئی وجوہات ہیں. ایک بات اور آپ درمیان میں لکھیں کہ شیعہ نے عقیدہ امامت کو ثابت کرنے کے لیے عقیدہ بدعا کو گھڑا. یہ جو بدعا کا عقیدہ ہے یہ بھی عقیدہ ہے امامت کو ثابت کرنے. بدعا کیا ہے؟ بدعا عربی کا لفظ ہے. بدعا کا معنی ظاہر ہونا. لغوی معنی کیا ہے بدعا کا؟ ظاہر ہونا. یعنی ایک چیز پہلے چھپی ہوئی ہو اور بعد میں ظاہر ہو جائے. کہتے ہیں کہ شیعہ پر, شیعہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر کبھی کبھی بدعا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کبھی کبھی بدعا ہو جاتا تھا. یہ بات کس نے کہی؟ اصول کافی میں محمد بن یعقوب کلینی نے لکھا کہ امام جعفر صادق نے سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی کبھی بدعا ہو جاتا ہے. محمد بن یعقوب کلینی نے کہا کہ دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فیصلہ کیا تھا کہ امام جعفر کے بیٹے اسماعیل کو ان کا جانشین بنائے گا, لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کو امام جعفر کی زندگی میں وفات دے دی اور ان کا جانشین موسیٰ کاظم کو بنا دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا تھا اس اللہ تعالیٰ اس سے منحرف ہو گیا, اسی کا نام ہے بادا. تو گویا کہ بادا کا عقیدہ بھی عقیدہ امامت کی وجہ سے گھڑا گیا. بات سمجھ میں آ گئی کہ عقیدہ امامت کی وجہ سے شیعہ نے کلمہ طیبہ میں تبدیلی کی, عقیدہ امامت کی وجہ سے تعریف قرآن کا عقیدہ گھڑا, عقیدہ امامت کی وجہ سے صحابہ کی تکفیر کا عقیدہ گھڑا, عقیدہ امامت کی وجہ سے عقیدہ بادا گھڑا گیا. تو یہ سب جتنے بھی کفر ہیں شیعہ کے, ان کی بنیاد شیعہ کا عقیدہ امامت ہے. اور مسلمانوں کا شیعہ سے اختلاف, اصل اختلاف امامت کی بنیاد پر ہے. مسلمانوں نے عقیدہ خلافت پیش کیا نبوت کے بعد, شیعہ نے عقیدہ امامت پیش کیا. یہ اصل جڑ ہے اختلاف کی, اور ہمیں افسوس ہے کہ اس اصل جڑ کا اکثر لوگوں کو پتہ نہیں. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ شیعہ سے اختلاف تازیے پر ہے, متے پر ہے, تکیے پر ہے. وہ جلوس نکالتے ہم نہیں نکالتے, وہ صحابہ کو برا کہتے ہم نہیں کہتے, بس یہ اختلاف. اور یہ حقیقت ہے کہ میں خود بھی جب تک شیعہ مذہب کا میں نے مطالعہ نہیں کیا تھا, میرا بھی یہی عقیدہ کہ شیعہ سے اختلاف تازیے پر ہے, متے پر ہے. اور فلاں شیعہ صحابہ کو مانتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں نا, کئی لوگ کہتے ہیں جی فلاں تو صحابہ کی بڑی تعریف کرتا ہے,
اسے کہو کہ اصل اختلاف تو صحابہ پر ہے ہی نہیں, تعریف کرنے سے کیا ہوگا. دیکھیں نا, ایک ہندو ہے, آپ ہندو کو نہیں کہتے کہ ہندو تو صحابہ کی بڑی تعریف کرتا ہے لہذا وہ مسلمان ہے. آپ سکھ کو نہیں کہتے کہ فلاں سکھ نے کہا ابو بکر صدیق سے اچھا کوئی نہیں, تو اس کو نہیں آپ مسلمان کہتے. کیوں؟ اس لیے کہ اصل اختلاف اور بات پر ہے, توحید پر ہے. تو کیسے اس کے صحابہ کی تعریف کام آئے گی؟ کوئی شیعہ کہے صحابہ اچھے ہیں تب بھی وہ مسلمان نہیں, کیونکہ اصل اختلاف امامت پر ہے. کوئی شیعہ کہے میں عائشہ کا احترام کرتا ہوں, ہمارے لوگ بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ فلاں شیعہ نے بیان اخبار میں دیا, بے نظیر کا بیان آیا کہ میں بی بی زینب اور بی بی عائشہ کے نقش قدم پہ چلوں گی اور جناب بڑا اخبار میں آ گیا, او جناب بے نظیر نے یہ بیان دے دیا اور فلاں شیعہ نے یہ کہا, جی صحابہ کو ہم مانتے ہیں. اور ان سے کہو اللہ کے بندو اختلاف صحابہ پر نہیں ہے, بنیادی اختلاف امامت پر ہے, امامت پر اختلاف. اب دیکھیں, اگر صحابہ کرام کو شیعہ تسلیم کر لے سچے دل سے تو شیعہ رہتے نہیں, یہ بات یاد رکھیں. اب اگر ایک شیعہ کہے کہ میں دل سے کہتا ہوں صحابہ سچے, تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ وہ دل سے کہتا ہے کہ عقیدہ امامت غلط ہے, اس کو یہ کہنا پڑے گا کہ بادہ غلط ہے, تحریف قرآن غلط ہے. صحابہ کرام کو دل سے سچا ماننے کا مطلب تحریف قرآن غلط ہے اور عقیدہ امامت غلط ہے. اگر کوئی آدمی عقیدہ امامت کو کہے کہ صحیح ہے, میں عقیدہ امامت بھی مانتا ہوں, میں امام مانتا ہوں, بارہ امام بھی مانتا ہوں اور پھر صحابہ کو مانتا ہوں, یہ دونوں چیزیں ایسے ہیں کہ ایک آدمی کہے کہ میں کفر کو بھی مانتا ہوں اسلام کو بھی مانتا ہوں, یہ دونوں باتیں اگر صحیح ہو سکتی ہیں تو پھر یہ بھی بات صحیح ہو سکتی ہے کہ میں امامت کو بھی مانتا ہوں صحابہ کو بھی مانتا ہوں. امامت کا ماننا صحابہ کی تکفیر ہے, امامت کا ماننا قرآن کی تحریف کا عقیدے کا اقرار ہے, امامت کا ماننا نبوت کی توہین ہے, امامت کا ماننا خدا کی عصمت اور کبریائی کی توہین ہے. امامت کو مانتا ہو اور کہے میں صحابہ کو مانتا ہوں, یہ کیسے؟ امامت کو مان کر کہے صحابہ کو مانتا ہوں, یہ تقیہ ہے, یہ دجل ہے, یہ فریم ہے. اور اسی تقیہ کی سیاہ چادر کے نیچے 1400 سال سے شیعہ چھپا ہوا ہے کہ امامت کا قائل ہو کر کہا کہ میں صحابہ کو مانتا ہوں. امامت کا اقرار صحابہ کا انکار ہے. ایک ہے صحابہ کا کہنا کہ میں انکار کرتا ہوں, ایک ہے کہ کہے نہ انکار کرتا ہوں بلکہ کہے میں امامت کا اقرار کرتا ہوں. تو امامت کا اقرار کرنا ابو بکر کو کافر کہنا ہے, امامت کا اقرار کرنا عثمان و علی عثمان اور حضرت عمر کو کافر کہنا ہے. زبان سے نہیں کہتا تو دل سے کہتا ہے. امامت کا اقرار کرنا صحابہ کے کفر کا اعلان کرنا. ایک آدمی کہے جی میں 12 اماموں کا قائل ہوں, 12 اماموں کا قائل کا کیا مطلب؟ کسی اپنے عقیدہ امامت کا قائل ہے. اور عقیدہ امامت کیا ہے؟ کہ امام نبیوں سے اونچے ہیں. اور نبیوں سے اونچے ہونے کا کیا مطلب؟ کہ رسالت بھی ختم. اور اگر علی نبیوں سے اونچا ہے تو ابو بکر کی کیا حیثیت ہے؟ عمر کی کیا حیثیت ہے؟ عثمان اور سارے صحابہ کی کیا حیثیت ہے؟ بتائیں, کوئی حیثیت بچتی؟ 12 اماموں کا قائل ہونے والا انسان صحابہ کے کفر کے عقیدہ کے بغیر یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتا. اگر رکھ سکتا ہے تو مجھے بتاؤ کیسے رکھ سکتا ہے. اگر آپ کو اس کی معلومات نہ ہو تو اور بات ہے, لیکن جس آدمی نے یہ معلومات حاصل کی ہیں, مطالعہ کیا ہے, کوئی شخص 1400 سال میں مجھے ایسا نہیں بتایا جا سکتا جس نے شیعہ کا عقیدہ پڑا ہو اور شیعہ کو مسلمان کہا. ایک آدمی, ایک 1400 سال میں ایک آدمی ثابت ہو جائے میں اپنا موقف چھوڑ دوں گا, ایک آدمی ثابت ہو جائے. لیکن مجھے یہ بتایا جائے کہ فلاں آدمی نے شیعہ کا عقیدہ امامت پڑھا ہے, یہ بتایا جائے فلاں آدمی نے شیعہ کے عقائد کو پڑھا ہے اور پھر اس نے اس کو ان کو مسلمان کہا ہے, ایک آدمی اگر 1400 سال میں ثابت ہو جائے میں اپنا موقف تبدیل کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ میں نے وہ بات کہی ہے جو بات اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوا میں نہیں کہی, مطالعہ کر کے کہی, اور 1400 سال کے اکابرین کی کتابوں کو کھنگالا اور چھانا ہے اور اس کے بعد کہی.
ایسے نہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا من انکر صحبت ابی بکر فہو کافر. کیوں کہا؟ امام احمد بن حنبل نے یہ کہا کہ ابو بکر اور عمر کی خلافت کا انکار کرنے والا صرف کافر نہیں واجب القتل ہے. واجب القتل کہا. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا شیعہ کافر ہے. نام لے کر کہا کافر ہے. خیر یہ علیحدہ چیز ہے. تو میں نے جو اس وقت آپ کے سامنے بات ثابت کرنی تھی وہ ہے کہ مسلمانوں کا شیعہ سے اصل اختلاف کیا. آپ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ اصل اختلاف کس پر ہے؟ اور یہ بات آپ کو دلائل سے سمجھ میں آ گئی کہ صحابہ کرام اور قرآن اور نبوت یہ چیزیں بات کی ہیں. اصل اختلاف کس بات پر ہے؟ امامت. امامت کو ثابت جب شیعہ نہیں کر سکا کسی دنیا کے دلیل سے تو تب اس نے عقیدہ گھڑا کہ قرآن بدل گیا تھا. اگر یہ نہ بدلتا تو اس میں امامت بھی ہوتی. کلمہ اس لیے تبدیل کیا امامت کو ثابت کرنے کے لیے. قرآن تبدیل کیا صحابہ کو کافر کہا عقیدہ بادہ گھڑا امامت ثابت کرنے. حالانکہ اسلام نے کسی عقیدہ امامت کا کوئی ذکر نہیں کیا حضور کے بعد. بلکہ کس چیز کا ذکر کیا؟ کس کا ذکر کیا؟ خلافت. تو اسلام نے جس خلافت کے عقیدے کا ذکر کیا جس خلافت کی بات کی ہے وہ بات آنی چاہیے. آنی چاہیے یعنی چاہیے ٹھیک ہے کہ اسلام نے جس نظریہ خلافت کی بات کی ہے وہ کون سا نظریہ؟ اس خلافت کا کیا معنی؟ ایک ہے خلافت الہیہ ایک ہے خلافت نبوت. خلافت الہیہ جو ہے وہ عام ہے ہر مرد کو حاصل ہے. اللہ کا خلیفہ ہونا یعنی جو آدمی اللہ کی نمائندگی دنیا کے سامنے کرے اللہ کی بات آگے پہنچائے اللہ کا خلیفہ ہے. جس کا ذکر قرآن کی اس آیت میں ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یہ خلافت عامہ. اور ایک خلافت خاصہ ہے جو نبوت کے جانشین کو حاصل ہے. ایک خلافت عامہ ہے اور ایک خلافت خاصہ. دیکھیں خلافت عامہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یہ خلافت عامہ. ایک خلافت خاصہ ہے اور خلافت خاص کا تعین ہونا چاہیے. جو تعین جس چیز کا تعین ہو وہی خاص ہوتی. جس کا تعین نہ ہو وہ خاص نہیں ہوتی. المطلق اذا یطلق یراد به فرد الکامل. وہ عام چیز ہے. اب دیکھیں یہ خلافت خاصہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. یہ ہے خلافت خاصہ جس کی تخصیص ہوئی. کس سے تخصیص ہوئی؟ منکم سے. کس سے تخصیص ہوئی؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. منکم تم میں سے مخصوص افراد. شیعہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد امام مہدی. ان پاگلوں سے کوئی آدمی کہے کہ منکم کا کیا مانا؟ کیا مانا منکم کا؟ اگر لفظ منکم نہ ہوتا تو اس کا معنی غلط کوئی آدمی کر سکتا تھا. لیکن منکم نے ایسا قلعہ لگایا کہ شیعہ کے سارے مذہب کی بنیاد ختم ہو گئی منکم سے. سارے مذہب. اب دیکھیں وعدہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اور وعدہ کس سے کیا جا رہا ہے؟ یہ آیت اتری صلح حدیبیہ کے موقع پر. کب اتری؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر جتنے صحابہ موجود تھے یہ ان سے وعدہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ تم خلافت کی اسلام میں حیثیت کیا ہے؟ اسلام میں خلافت کی حیثیت رکن اسلام کی نہیں ہے. رکن اسلام کی یہ بات یاد رکھیں. خلافت جو ہے یہ رکن اسلام نہیں ہے یہ ضرورت اسلام ہے. رکن اور ہے ضرورت اور ہے. اسلام کی بعض چیزیں ضروریات اسلام ہیں بعض چیز عقائد اسلام. یہ اسلام کے عقائد میں خلافت شامل نہیں. یہ اسلام کی ضرورت میں شامل ہے.
اس کے انکار کی حیثیت کیا ہوگی، اس کے منکر کی حیثیت؟ علی الاطلاق اگر کوئی آدمی نام لے کر خلافت صدیق کا انکار کرے تو اس کی اس حیثیت کافر کی ہوگی. کیوں؟ کہ ابو بکر کی خلافت اور عمر کی خلافت اور صحابہ کی خلافت پہ اجماع بھی ہے اور نس قطعی بھی. دیکھیں نا، شیعہ نے جو نظریہ امامت پیش کیا اس پر تو ایک دلیل بھی نہیں لائے، اور میں آپ کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق اور صحابہ کی چاروں خلفاء کی خلافتیں اور بعد میں امیر معاویہ کی خلافت پر 40 دلائل انشاءاللہ پیش کروں گا، 40 قرآن و حدیث سے. ٹھیک ہے، لکھیں آپ. پہلی دلیل، یہ عقلی دلیل تو ایک آ گئی نا پہلے، اور عقلی دلیل ایک دوسری لکھی. خلافت راشدہ برحق ہے. پہلی دلیل کیا ہوئی؟ نہیں، جو میں نے اگلی دلیل پہلے لکھوائی تھی، انعقاد خلافت، کہ ابو بکر کی خلافت پر انعقاد. یہ ابھی دوبارہ لکھیں یہاں سے، کہ ابو بکر صدیق کی خلافت کا انعقاد اور اس پر پوری اس وقت کی امت کا اجماع، یہ ابو بکر کی خلافت کی سچائی کی دلیل. اور دوسری دلیل، فتوحات عامہ، عام فتوحات، اسلام کی فتوحات کافروں کے ہاتھوں سے کیسے ہو؟ فتوحات تو اسلام کی شمار ہو، 1400 سال کی ہر کتاب میں، ہر کتاب میں لکھا گیا کہ اسلام کی یہ فتوحات ہے، یہ لکھا جائے اور کہا یہ جائے کہ یہ کافر تھے، تو اسلام کی فتوحات کیسے ہوئی؟ یا تو 1400 سال کے سارے ذخیرہ تاریخ کو، ذخیرہ کتب کو جلا دو، دنیا حتیٰ کہ شیعہ نے لکھا کہ یہ اسلام کی فتوحات ہے، اور وہ فتوحات کرنے والا ابو بکر صدیق ہے، فاروق اعظم ہے، عثمان غنی ہے، اور لکھا گیا اسلام کی فتوحات ہے. اگر یہ اسلام کی فتوحات ہے تو ابو بکر و عمر عثمان کی خلافت حق ہے، حق، اگر یہ اسلام کی فتوحات. اور اگر ابو بکر اور عمر غاصب تھے تو غاصبوں کی فتوحات کو اسلام کی فتوحات کہنا یا خلافت راشدہ کی فتوحات کہنا یہ بعید از قیاس ہے. یہ کتنے دلائل ہوئے؟ عقلی دلیلیں ہیں عمومی طور پر، ویسے تو بہت ساری چیزیں، بشارات موت ہیں، ان سب باتوں کو چھوڑیں. اب آگے نقلی دلیل اول لکھیں. پہلی دلیل، وعدہ الہی، آیت استخلاف، آیت ایک ہے، دلائل چار ہیں. کتنے دلائل؟ اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا، تم سے اے صحابیوں، کس چیز کا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. یہاں دو باتیں ہیں، ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمائے کہ صحابہ میں خلیفہ ہوں گے، ٹھیک ہے، صحابہ میں خلیفہ، بلند آواز سے صحابہ میں خلیفہ ہوں گے، ایک یہ بات. یہ نہیں کہا اللہ نے، یہ نہیں کہا کہ صحابہ میں خلیفہ ہوں گے، یہ نہیں کہا. کیا کہا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ تعالیٰ ضرور بے ضرور خلیفہ بنائے گا، یہ کہا. اگر یہ ہوتا کہ صحابہ میں خلیفہ ہوں گے، یہ خبر ہوتی، خبر غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ خبر دینے والا اللہ تعالیٰ ہے تو مخبر صادق ہے، اس لیے بھی خلافت ثابت ہوتی،
لیکن اس سے آگے بڑھ کر مخبر صادق جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ لیس تخلیفنہم فی الارض، میں بناؤں گا خلیفے اور ضرور بناؤں گا، میں بناؤں گا خلیفے. اور اب بتاؤ کہ نظریہ امامت کی اس جیسی کوئی ایک دلیل ہے، اور نظریہ خلافت کی یہ کتنی وزری دلیل ہے کہ جس خدا نے خلیفے بنانے ہیں وہ 1400 سال پہلے اعلان کر رہا ہے کہ میں ضرور تم میں سے بناؤں گا خلیفے، تم میں سے. یہ نہیں کہا کہ تم میں سے امام بناؤں گا جو مفترض طاعت ہوں گے، جو مامور من اللہ ہوں گے، جو حاضر ناظر ہوں گے، عالم الغیب ہوں گے، ہر چیز کو ہر وقت جانتے ہوں گے. یہ نہیں کہا. کیا کہا؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے، کس سے وعدہ کیا؟ ہاں یہ دو باتیں ہیں. وعدہ کرنے کس سے وعدہ کیا؟ موعود بہم کون ہے؟ الذین آمنوا، الذین آمنوا، موعودون الذین آمنوا. الذین آمنوا جب کہا گیا شیعہ کی بنیاد ہی ختم ہو گئی کہ وعدہ ایمانداروں سے ہے، کافروں سے نہیں ہے. کس سے وعدہ ہے؟ ایمانداروں سے. اور شیعہ نے کہا ابو بکر عمر کافر تھے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ کس کے ساتھ ہے؟ ایمانداروں سے. وعد اللہ الذین آمنوا، آمنوا وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، ایمان والوں سے وعدہ کیا. ابو جہل سے وعدہ نہیں ہوا، عتبہ سے وعدہ نہیں ہوا، شیبہ سے وعدہ نہیں ہوا، اخرس بن شریک سے وعدہ نہیں ہوا، وعدہ ہوا ایمان والوں سے. اب میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ ایمان والا کون ہے، آپ نہ بتائیں، میں بھی نہیں بتاتا، اس آیت بتائے گی کہ ایمان والا کون ہے، یہ تعین ہوگی. وعد اللہ الذین، وعدہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ. الذین آمنوا کس سے وعدہ ہے؟ ایمانداروں سے. اور وہ ایماندار کہاں تھے؟ منکم تم میں سے. آیت کے اترنے کے وقت جو رسول اللہ کے حلقے میں بیٹھے تھے وہ لوگ تھے، ان سے وعدہ ہے، وعدہ ان حلقے والوں سے ہے. تو یہ دو باتیں متعین ہوئی. ایک بات یہ متعین ہوئی کہ جن لوگوں سے وعدہ کیا گیا وہ ایماندار تھے، دوسری بات کہ جن سے وعدہ کیا وہ نبی کی صحبت میں موجود تھے. سمجھ میں بات آ گئی؟ یہ وہ باتیں ہیں کہ ان پہ غور کریں گے تو شیعہ کی جڑ ہر ہر لفظ سے کٹے گی. شیعہ کبھی کہتا ہے کہ یہ وعدہ امام مہدی سے ہے، شیعہ کی کتابوں میں لکھا، خمینی نے کہا کہ یہ وعدہ جو اللہ نے قرآن میں کیا امام مہدی سے ہے. اس الو کے پٹھے سے آدمی پوچھے کہ اگر امام مہدی سے تھا تو منکم کا کیا مطلب؟ منکم تو کمانا کہ تم سے وعدہ ہے، تم سے. اس وقت امام مہدی تیرے باپ نے وہاں پیدا کیا تھا. وہ کوئی چانن ہو رہا کہ کوئی نہیں ہو رہا چانن؟ کس سے وعدہ ہے؟ مولانا عبدالکریم ندیم صاحب آگے تشریف لے آئے. وعدہ کس کے ساتھ ہے؟ میں تو آخر عالم فاضل سارے بیٹھے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. نہیں سارے نہیں لگتے، کچھ لگتے. سانو یہ تجربہ ہے تو ہوں ہو گیا بھی کہڑا میری گل چنگی طرح سمجھ رہا ہے تو کہڑا ویسے ہی سر حال آ رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ دے فضل نال. ماشاء اللہ. مولانا عبد الکریم ندیم صاحب ایک دفعہ کراچی میں پڑھاتا تھا، اس وقت بھی اسی طرح حلقہ درس میں بیٹھتے تھے جی، اور بہت اچھے ساتھی ہیں ماشاء اللہ. انہوں نے بڑی محنت کی ہے خطابت میں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت ترقی عطا فرمائے. کہ انہوں نے ایک کام کہ جہاں سے کوئی اچھی علمی بات ملی اس کو محفوظ کیا، یہ بات اللہ تعالیٰ نے ان میں ودیعت کی ہے، اور یہ بہت بڑا کمال ہے، اللہ اس کو سلامت رکھے. آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں کیا سمجھ میں آئی بات؟ ہاں جی. وعدہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اور کن سے وعدہ کیا گیا؟ جو ایمان والے. کون ایمان والے تھے؟ جو موقع پہ موجود تھے، موقع پہ موجود. اب یہاں تین باتیں آ گئی. پہلی بات، وعدہ کرنے والا اللہ تعالیٰ، وعدہ کیا جا رہا ہے رسول اللہ کے موجود صحابیوں سے، اور وعدہ کیا جا رہا ہے ان لوگوں سے جو ایماندار تھے. تو معلوم ہوا کہ ایمانداروں سے ہے وعدہ، کافروں سے نہیں. اور وعدہ ہے صحابہ سے جو موقع پہ موجود ہیں. شیعہ کا یہ عقیدہ کہ یہ امام مہدی سے وعدہ، یہ بھی کٹ گئی بات. شیعہ کا یہ عقیدہ کہ ابو بکر عمر کافر تھے، یہ بھی کٹ گئی. اب سوال ہے کہ ابو بکر عمر خلیفہ کیسے بنے؟ وعدہ تو ہو رہا ہے عام کہ وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم میں سے خلیفہ بنائے گا، تو یہاں سے کیسے ثابت ہوا کہ ابو بکر کا پہلا نمبر، عمر کا دوسرا نمبر، یہ کیسے ثابت ہوا؟ یہ ہے اہم بات. ٹھیک ہے. میں چلوں آگے سمجھ میں آئے گی بات آپ ہے توجہ. حضور نے جنگ خیبر میں اعلان کیا کل کو یہ میں پرچم اس آدمی کو دوں گا جس کے ہاتھ میں فتح ہوگی. یہ وعدہ کس نے کیا تھا؟ حضور نے. جب یہ وعدہ حضور فرما رہے تھے کہ یہ پرچم اس آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ میں فتح ہوگی, کسی کو پتا تھا کہ وعدہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ پتا تھا نہیں. لیکن اگلے دن جب وہ پرچم حضرت علی کے دیا تو پتا چل گیا کہ کل جو وعدہ اللہ کے رسول نے کیا تھا وہ علی کے ساتھ تھا. ٹھیک ہے, آج آیا تو تری نہیں پتا یہ وعدہ کس کے ساتھ ہے, لیکن جب تاج خلافت صدیق کے سر پہ پہنایا گیا تو یہ محور اور مصداق متعین ہو گیا کہ یہ وعدہ ابو بکر کے ساتھ تھا, یہ وعدہ عمر فاروق کے ساتھ تھا, یہ وعدہ عثمان و علی کے ساتھ تھا. ٹھیک ہے, اگر مصداق متعین نہ ہوتا پھر شیعہ کہتے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, آیت کہاں گئی, معنی کہاں گیا. او پاگلو, یہ دیکھو تو صحیح کہ وعدہ قرآن کر رہا, اللہ کر رہے ہیں, عام آدمی نہیں کر رہا, میں اور آپ نہیں کر رہے, وہ ذات کر رہی ہے جس کو ایک ایک لمحے کی خبر ہے کہ آئندہ کیا ہوگا, جس کو یہ پتہ ہے کہ خلافت کے مسئلے پہ اعتراض ہوگا نہیں ہوگا, لوگ آئیں گے نہیں آئیں گے, کب خلافت ہوگی, نبی کب دنیا سے جائیں گے, کون اس وقت موجود ہوگا, کون زندہ ہوگا, کون نہیں ہوگا, کس میں صلاحیت ہے, کس کی عمر ہے, کس نے رہنا ہے, جس کو ایک ایک لمحے کا پتہ ہے وعدہ تو وہ کر رہا ہے. اگر وعدہ کوئی بندہ کرتا تو کہہ سکتا اس کو کیا پتہ ہے کہ کس کے ہاتھ پہ بات کرنی ہے, لیکن وعدہ تو وہ ذات کر رہی ہے کہ جس ذات کو یہ پتہ تھا کہ خلافت پر پورا کون اترے گا, مستحق کون ہے, اس کے مسئلے پہ آئے گا کون, اور یہ مسلح پہ کون آئے گا. یہ اس اللہ کے مشیت میں اور قدرت میں یہ بات داخل تھی کہ مسلح نبی کا جب خالی ہوگا وہاں صدیق آئے گا, اور خلافت پہ صدیق آئے گا, اور اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کی بنیاد پر آئے گا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے, اس کا تعین آج نہیں ہو سکا, ہے تو حدیبیہ کے موقع پر آیا تری, وعدے کا تعین نہیں ہو سکا. اس کے بعد جنگ خیبر ہوئی, حنین ہوئی, وعدے کا کوئی پتہ نہیں کب پورا ہوگا. اس کے بعد حجت الوداع ہوا, وعدے کا کوئی پتہ نہیں کب پورا ہوگا. اس کے بعد رسول اللہ دنیا سے تشریف لے گئے, کوئی پتہ نہیں وعدے کا پورا وعدہ کیسے ہوگا. سارے صحابہ جانتے تھے کہ وعدہ اللہ کر چکے ہیں, قرآن اتر چکا ہے, لوح محفوظ سے کلام آ چکا ہے, قیامت تک رہنے والی کتاب آ چکی ہے, الفاظ تبدیل نہیں ہو سکتے, معنی تبدیل نہیں ہو سکتا, الفاظ بھی محفوظ ہے, معنی بھی محفوظ ہے, بات بھی محفوظ ہے, پوری بھی ضرور ہوگی. اور جب نبی کا جنازہ پڑا تھا اور جنازہ پڑے ہوئے پیغمبر کے, یہ تاج خلافت جس کا وعدہ اس قرآن میں ہے, سب صحابہ نے اٹھا کر صدیق کے سر پہ رکھ دیا, سب لوگوں کے سامنے سورج کی طرح یہ آیت روشن ہو گئی کہ یہ وعدہ جو قرآن میں تھا اس آدمی کے ساتھ تھا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. خبر نہیں دی جا رہی, خبر نہیں ہے, تاکید ہے, اعلان ہے, واشگاف اظہار ہے, تحدی ہے, چیلنج ہے, پوری دنیا کے سامنے کھڑی بات ہے کہ اللہ تعالی وعدہ کر رہے ہیں کہ تم میں ضرور خلیفہ بنائے گا. ایک سوال رہ گیا درمیان میں, وہ کیا ہے کہ اگر خلافت کتنی اہم تھی تو اللہ تعالیٰ کو نام لینا چاہیے تھا کہ وعدہ ابو بکر کے ساتھ ہے, سارا جھگڑے ختم ہو جاتا. ٹھیک ہے, یہ جو آج جھگڑے چل رہے ہیں, پہلا کون ہے, دوسرا کون ہے, چوتھا کون ہے, یہ ختم ہو جاتا. یہ کیوں نہیں ہوا, یہ بات کیوں نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اعلان کر دیتے کہ یہ وعدہ جو میں کر رہا ہوں ابو بکر کے ساتھ ہے, عمر کے ساتھ ہے, عثمان کے ساتھ ہے. قرآن میں آ جاتا ذکر, حضرت زید کا ذکر آ گیا بھائی اس بارے میں, فلمبا قضا زید بن رہا بتا رمضان وجنا کہا, حضرت زیاد کا ذکر آ گیا, ابو بکر کہا جاتا تو کیا ہوتا. ٹھیک ہے, تو گل کا پتہ بھی لگ گیا ہے. یاد رکھے بات, یہ بڑی اہم بات کہہ رہا ہوں, اس حقیقت پہ غور کریں, یہ کیوں نہیں ہوا. ایک یہ بات ہے کہ جو وعدہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اس کے بعد نام لے دیتے, جھگڑا سارا مٹ جاتا. اور پھر دیکھیں حضور علیہ السلام دنیا کے جس سفر میں بھی تشریف لے گئے, ہر سفر میں جاتے ہوئے مدینہ میں اپنا قائم مقام بنا گئے کہ یہ میرے پیچھے نماز پڑھائے گا. ٹھیک ہے, ہر جگہ. لیکن آخرت کے سفر پہ نبی جا رہے ہیں, اپنا قائم مقام نہیں بنایا. کیوں نہیں بنایا؟ جنگ بدر میں گئے قائم مقام بنایا, احد میں گئے قائم مقام بنایا, تبوک میں حضرت علی کو قائم مقام بنایا, کسی صحابی کو کسی موقع پر بنایا, ہر موقع پر بنایا, لیکن آخرت کے سفر میں نبی جا رہے ہیں, یہ نہیں کہا یہ میرا پیچھے سے قائم مقام میرا خلیفہ ہوگا, یہ نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ ٹھیک ہے, سمجھ میں بات آنی چاہیے, ہے آپ کی پوری توجہ؟ میرے بھائیوں, اسلام ایسا نظام حکومت قائم کرنا چاہتا ہے کہ جس نظام حکومت میں لوگوں کی مرضی شامل ہو, نظام شورائیت, اور حکمران جو ہے وہ عوام کے سامنے جواب دہ ہو. نظام شرائط اور عوام کے سامنے جواب دے ہونے کا تصور نہیں ہو سکتا تھا اگر اللہ تعالیٰ اس کو نامزد کر دیتے اور نبی نامزد کر دیتے. اگر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ آدمی خلیفہ ہے, تمہیں کیا اعتراض تھا؟ ابو بکر راستے میں جا رہے ہیں, ابو بکر پر کوئی اعتراض نہ کر سکتا, رعایا کی مرضی اس میں شامل نہ ہوتی. اب ایک تو خلیفہ اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا, تو آئندہ حکمران قیامت تک خدا کیسے متعین کرتا؟ یہ اسوا کیسے بنتا؟ یہ راستہ کیسے بنتا؟ یہ سنت اللہ کیسے جاری ہوتی؟ اور قیامت تک النبی تو آنا کوئی نہیں تھا جو خبر دیتا کہ اب یہ خلیفہ ہے, وہ آتا کیسے؟ ہر موقع پر جھگڑے ہوتے, لڑائیاں ہوتی, کوئی طریقہ اختیار کرتا. اللہ تعالیٰ نے امت کو یہ طریقہ بتایا کہ میں نشانی ضرور بتاؤں گا, نامزد تم نے کرنا ہے, نشانی بتاؤں گا, کھڑا آگے تم نے کرنا ہے. کیوں؟ تاکہ تم مشورہ کر کے جب کھڑا کرو گے تو وہ شرائی طریقے سے خلیفہ آئے گا, اور اگر نبی نامزد کر دیتے اس پر کوئی اعتراض نہ کر سکتا کہ بھائی تو نے یہ چادر کہاں سے بنائی, تو نے کرتا کہاں سے بنایا. کیوں کہ اگر نبی متعین کر دیتے, اعتراض کوئی کرتا تو کافر ہو جاتا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ نبی نامزد نہ کرے, خدا بھی نامزد نہ کرے, کرو تم, نشانیاں میں بتا رہا ہوں, اور جو نشانیاں میں نے بتائی ہیں وہ میری تقدیر میں, میری مشیت میں آدمی شامل ہے, لیکن میں کرواؤں گا تم سے تاکہ تمہارے سامنے وہ جواب دے ہو اور شرائع نظام دنیا میں جاری. اس لیے نہیں یہ کیا. میرے بھائیوں, وعدہ کیا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض ضرور بے ضرور خلیفہ بنائے. اور اگر صرف اتنی بات ہوتی, چلو شیعہ یہ کہتے کہ حضرت علی بھی تو تھے وہاں موقع پر, ان سے وعدہ ہے. یہاں تک حضرت علی کا ساتھ آیت دے رہی ہے, لیکن اگلی آیت نہیں ساتھ دے رہی. کیوں؟ اگلی آیت کیا ہے؟ والا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ, جن کو میں خلیفہ بناؤں گا ان کی ایک نشانی یہ ہوگی, والا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ, والا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ, پہلی نشانی کہ ان کے ہاتھ پر بڑی بڑی فتوحات ہوگی, تمکین ارض ہوگی, پوری دنیا میں فتوحات کا جال بچ جائے گا. حضرت علی کے دور میں کوئی علاقہ فتح نہیں ہوا. اب بتاؤ شیو, اگر تم کہتے ہو نبی کے بعد علی, تو والا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ کو کہاں لے جائیں؟ یہ تو بتاؤ. دینہم الذی ارتضی لہم, وہ دین جو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا. والا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ امنا, وہ لوگ خوف کو امن میں بدل دیں گے, خوف کو امن میں. والا يُبَدِّلَنَّهُمْ, ضرور بے ضرور وہ خوف کو امن میں بدل دیں گے. یہ کس کے دور میں ہوا؟ حضرت علی کے دور میں تو سارے میں خوف ہی خوف رہا, جنگ جمل ہوئی, جنگ صفین ہوئی, کہاں امن میں بدل گیا خوف. والا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. تمام علماء کا, مفسرین کا اتفاق ہے کہ حضور کی وفات کے بعد کچھ لوگ مرتد ہو گئے, کچھ لوگ جو اصل میں منافق ہی تھے, اوپر اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے, وہ ظاہر ہو گئے, انہوں نے ارتداد کا کھلے عام ارتکاب کیا. ان کو انہوں نے ایسا خوف پیدا کر دیا, ختم نبوت کے منکر کھڑے ہو گئے, زکات کے منکر کھڑے ہو گئے, پورے مدینے میں قیامت آ گئی. یہ خوف تھا یا نہیں تھا؟ اور اس خوف کو بدلنے والا کون تھا؟ والا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, کہ خوف کو امن میں بدل دیا, خوف کو امن میں بدل دیا. یہ سارا کس پہ آیا؟ فتوحات بھی صدیق اکبر کے دور میں, اور خوف کو امن میں بدلنے والے بھی صدیق اکبر. اور فتوحات کی جو نشانی ہے یہ حضرت عمر کے دور میں بھی پوری اتری, حضرت عثمان کے دور میں بھی پوری اتری. یعنی خلیفے کا جو کام تھا, جس کے لیے خلیفہ متعین کیا گیا تھا, یہ مقصد تھی, اور اس میں وہ پورے اترے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ پہلی دلیل ہے. اس آیت کے بعد, اس آیت کو سمجھنے کے بعد, کوئی شخص دنیا میں خلافت حق کا انکار نہیں کر سکتا اگر وہ قرآن کا قائل ہے. لیکن قرآن کا قائل اگر ہو تبھی تو بات ہو. قرآن کا قائل ہو تو اس کو صحابہ سارے ماننے پڑے, خلافت بھی ماننی پڑے. تو جب یہ عقیدہ کہ یہ تو قرآن شراب خور خلفاء نے لکھا بدل گیا تھا, بس ٹھیک ہے, یہ تو اسی لیے عقیدہ گھڑا گیا تاکہ خلافت کا بھی انکار کرنا پڑے. نمبر دو, ہاں نہیں نمبر چار ہو گئے, پہلے اکلی دلائل دو ہوئے, تیسرا یہ ہے. چوتھا
یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم.
چودہ سو سال کے تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ آیت صدیق اکبر کی شان میں اتری. کس کی شان میں اتری؟ کس کی شان میں اتری؟ اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, من یرتد منکم عن دینہ, جو کوئی تم میں سے دین سے پھر جائے یعنی مرتد ہو جائے, فسوف یاتی اللہ, پھر اللہ تعالیٰ عن قریب, اس میں خبر ہے کہ حضور کے بعد کچھ لوگ مرتد ہو جائیں گے, اور جب مرتد ہو جائیں گے فسوف یاتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ, وہ اللہ کو پسند کرتے ہوں گے, اللہ ان کو پسند کرتا ہوگا. وہ قوم بقومی یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین. قرآن کہتا ہے کہ مرتدوں کی ایک جماعت نبی کے بعد کھڑی ہو جائے گی, اور اسی ایمان والوں کی جماعت میں سے ایک قوم اٹھے گی, وہ قوم جو اللہ سے محبت کرتی ہوگی, اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا, کھڑی ہوگی, اور ایسے وقت میں کھڑی ہوگی جس وقت کافر غلبے میں ہوں گے اور مسلمان شکست کے روپ میں ہوں گے, یعنی خوف ہوگا امن نہیں ہوگا. ایسے وقت جو آدمی اس تاریخ سے واقف ہے کہ جو حضور کے فوراً بعد ہوا, زکات کے منکر, حدیث کے منکر, ختم کے منکر, کیا حال تھا مدینے کا, وہ اس آیت کو سمجھ رہا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ یجاہدون فی سبیل اللہ, وہ قوم جو اللہ کو پسند کرتی ہوگی اور اللہ ان کو پسند کرتا ہوا, وہ اٹھے گی ان مرتدوں کے خلاف. یجاہدون فی سبیل اللہ, وہ جہاد کرتی ہوگی اللہ کے راستے میں نکلے. حدیث میں کیا آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتدین کا فتنہ کھڑا ہو گیا, زکات کے منکر کھڑے ہو گئے, منکرین زکات نے کہا کہ نبی کے دور میں ہم زکات دیتے تھے, اب زکات فرض نہیں, حالانکہ وہ کلمہ نبی کا پڑھتے تھے, یاد رکھو, صرف زکات کے منکر تھے. ختم نبوت کے منکر کھڑے ہو گئے یمامہ میں, مسلمہ کذاب, اسود امسی, شجاع نامی عورت, یہ تین وہ آدمی ہیں جنہوں نے حضور کے دور میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا, لیکن بعد میں ان کے امت اور لوگ بڑے پھیلے. ایسا کوہرام, اور حضور کی وفات سے چھ دن پہلے ایک لشکر آپ نے روانہ کیا تھا ملک شام کی طرف, جس کی قیادت حضرت اسامہ بن زید کر رہے تھے, اور وہ اس لشکر کو حضور اپنے ہاتھوں سے پیدل چل کر مدینہ سے باہر رخصت کر چکے تھے. اس لشکر میں حضرت ابو بکر عمر بھی شامل تھے, یہ بھی چل چکے تھے. چند میل گئے تھے تو حضور کی بیماری کی خبر ملی, لشکر ٹھہر گیا. ابو بکر عمر واپس آئے, پھر حضور کی وفات ہو گئی, پورا لشکر جنازہ پڑھنے آ گیا. جنازے کے بعد فوراً مرکرین زکات کھڑے ہو گئے, مرکرین ختم البوت کھڑے ہو گئے, سب لوگ کھڑے ہو گئے. ایسا فتنہ, ایسے فتنے میں کیا کرنا چاہیے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے مسجد نبوی میں خطبہ دیا, اور خطبہ دے کر کہا, مسلمانوں, جو لوگ شام کے لشکر کی طرف روانہ ہو رہے ہیں, میں حکم دیتا ہوں تو فوراً لشکر تیار کر کے شام کی طرف چلے جائیں. اور اسامہ بن زید کو درخواست کی کہ عمر فاروق کو یہاں چھوڑ دیں, عمر میرا مشیر ہے. سب لوگ, حضرت عمر نے فرمایا, امیر المومنین ختم نبوت کے منکر کھڑے ہو گئے, زکات کے منکر کھڑے ہو گئے, چاروں طرف فتنے کھڑے ہو گئے, سارا لشکر شام بھیج رہے ہو. ابو بکر صدیق نے فرمایا, اے عمر, یاد رکھو, جس لشکر کو رسول اللہ روانہ کر چکے ہو, ابو بکر اس لشکر کو واپس نہیں لا سکتا. مدینہ میں قیامت آ گئی, طوفان آ گئے, مرتد ارد گرد جمع ہو گئے. فرمایا, جو مرضی ہو جائے, ایسا نہیں ہوگا کہ نبی کا لشکر روانہ کردا ابو بکر واپس نہیں کر سکتا, سب دنیا لٹ جائے, جو مرضی ہو جائے, پیغمبر کا روانہ کیا ہوا لشکر واپس نہیں لا سکتا. اس کو کیا کہا قرآن نے؟ قرآن نے اسی کو کہا یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، ولا یخافون لومۃ لائم، کوئی خوف نہیں. وہ جماعت جو محمد مصطفیٰ کی وفات کے بعد کھڑی ہوگی، اس جماعت کو لوگ کہیں گے کیا کر رہے ہو، اپنے لوگ ملامت کریں گے، اور وہ جماعت قرآن کہتا ہے لا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرے گی. مسجد نبوی میں حضرت ابوبکر ممبر پہ بیٹھے ہیں، تبری میں یہ واقعہ پورا نقل کیا گیا ہے کہ ممبر پہ بیٹھے ہیں اور ممبر پہ بیٹھ کے کہا لوگوں سنا ہے زکات کے منکر کھڑے ہو گئے، لشکر شام کا روانہ ہو گیا. حضرت ابوبکر نے فرمایا یاد رکھو جو شخص تم میں سے زکات کا انکار کرے گا میں ابوبکر اس سے بھی جنگ لڑوں گا، ابھی لڑوں گا، ابھی آج ہی لڑوں گا. زکات میں جو وہ بکری جو زکات کے لیے ہے اس کے گلے میں جو رسی ہے، حضور کے دور میں وہ رسی بھی دی جاتی تھی، آج اگر کوئی شخص کہے کہ میں زکات میں وہ بکری تو دیتا ہوں لیکن رسی نہیں دیتا، ابوبکر اس رسی کو وصول کرنے کے لیے بھی جنگ لڑے گا. کیوں؟ کہ یہ زکات اسلام کا فریضہ ہے. اگر آج محمد مصطفیٰ کی وفات کے بعد اس فریضے میں کمزوری آ گئی تو رسول اللہ کا دین کمزور ہو جائے گا، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ایون کا سدین و انا حیون، کہ محمد کا دین کمزور ہو جائے اور میں زندہ رہوں، یہ نہیں ہو سکتا. یہ کہہ کر ابو بکر نے فرمایا اٹھو جہاد کے لیے کھڑے ہو جاؤ، میں ابھی اس سے جنگ لڑتا ہوں جو زکات کا انکار کرتا ہے. آئے حارس بن ربیعہ کے آدمی تھے زکات کا انکار کرنے والے. یہ کہہ کر ابو بکر نے اپنی تلوار اٹھائی اور نیزہ اٹھایا، اٹھ کر ممبر سے نیچے اتر گئے اور صحابہ سے کہا تم میرے ساتھ چلتے ہو تو چلو، نہیں چلتے ہو تو صدیق اکیلا تلوار لے کر ان سے جنگلوں میں جنگ لڑے گا. اگر جنگل میں پرندے اور آسمانوں کے کوے میری لاش کو نوچ جائیں تو مجھے برداشت ہے. کیوں؟ کہ یہ نہیں برداشت ہو سکتا ایون کا سدین و انا حیون، کہ محمد کا دین کمزور ہو جائے اور میں زندہ رہوں، یہ نہیں ہو سکتا. اور اسی کو قرآن نے کہا ولا یخافون لومۃ لائم. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. ابو بکر کو نکال کر 1400 سال کا کوئی امام، کوئی فقیہ، کوئی مفسر اس آیت کا معنی مجھے سمجھائے. اگر ابو بکر خلیفہ نہ ہو، اگر ابو بکر مسلمان نہ ہو، اگر ابو بکر مومن نہ ہو، اگر ابو بکر رسول اللہ کی مسرت پہ نہ بیٹھے ہو تو اس آیت کا مطلب سمجھاؤ. ولا یخافون لومۃ لائم. ابو بکر تو ابھی خلیفہ نہیں بنے اور جبریل یہ آیت پہلے لے کر آ گیا. کیوں؟ کہ مصداق اور محور میں لوہے محفوظ پہ صدیق کی خلافت بھی موجود تھی اور صدیق کی امامت بھی موجود تھی اور صدیق کا یہ جہاد بھی لوہے محفوظ پہ لکھا ہوا تھا. لا یخافون لومۃ لائم، یہ نہیں ہو سکتا. فاروق اعظم نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ امیر المومنین چاروں طرف لشکر چلے جائیں گے، مدینہ غیر محفوظ ہو جائے گا. تو ابو بکر صدیق نے فرمایا یا عمر انت جبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، تم جاہلیت میں بڑے بہادر تھے اور اسلام میں آ کر کمزور ہو گئے ہو. وہ اب وہ عمر جس کو لوگ کہتے تھے کہ یہ تو بڑا سخت ہے، لیکن اتنے بڑے طوفانوں کے بعد بھی ابو بکر کے عمر فاروق پریشان ہو گئے تھے، لیکن یہ مقام صدیقیت تھی کہ طوفانوں کے درمیان میں وہ اتنا مضبوط تھا کہ قرآن کو کہنا پڑا لا یخافون لومۃ لائم یجاہدون فی سبیل اللہ. یہ ہے مقام صدیقیت. اگر اس موقع پر صدیق اکبر یہ کام نہ کرتے اسلام کی آج ہی بنیاد ہل جاتی. اس لیے کہ فریضہ اسلام، رکن اسلام کی کتنی اہمیت. شیعہ کہتے ہیں کہ امامت رکن اسلام ہے، اور اس رکن اسلام کو باقی رکھنے کے لیے کوئی کام تو کیا ہوتا. صدیق اکبر نے فریضہ زکات کے لیے کتنا بڑا کام کیا. کوئی بات سمجھ میں آ گئی؟ کہ یہ آیت نہ ہو، یہ صدیق اکبر پہلے خلیفہ نہ ہو، اس آیت کا کوئی مفہوم نہیں نکلتا، اس آیت کا کوئی مطلب نہیں نکلتا. یہ آیت ثابت ہی نہیں ہو سکتی بھی قرآن میں اس کا معنی کیا ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ خمینی نے اپنے آپ کو خمینی کے لوگ کہتے ہیں یہ بڑا عالم تھا، لیکن قرآن کی اس بالکل واضح آیت کا معنی نہیں سمجھ سکا. ایسی جہالت والی باتیں لکھی، پوری کتاب کشف اسرار بھر دی اس بات سے فارسی میں. او حضور نے فرمایا من کنت مولا فعلی المولا، حضور نے فرمایا اما ترضا یاری ان تکون منی بمنزلت ہارون بن موسیٰ، سے دو چار حدیثوں پر پوری عمارت کھڑی کر دی. اور یہ حدیثیں ان حدیثوں سے بھی حضرت علی کی پہلی خلافت نہیں ثابت ہوتی. حدیث تو لاؤ، کہاں لکھا پہلی خلافت ہے؟ فضیلت اور بات ہے، خلافت اور بات ہے، خلافت اول ہونا. لیکن یہ قرآن کی یہ آیت کیا بتائے گی؟ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، کہ تم میں سے ایک قوم اٹھے گی جو مرتدوں کا مقابلہ کرے گی. بتاؤ کس کا مقابلہ، کس نے مقابلہ کیا؟ ولا یخافون لومۃ لائم، کس میں صادق ہوا؟ ایک شیعہ مجھے کہنے لگا کہ حضرت علی نے بھی تو مرتدوں سے جنگ لڑی، یہ خوارج سے. میں نے کہا حضرت علی نے جو خوارج سے جنگ لڑی تو جنگ ہی لڑی نا، لیکن اس آیت میں کیا قرآن نے کہا؟ قرآن نے کہا مَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. یہ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ کس پر پورا آئے گا؟ کس نے مشورہ حضرت علی کو دیا تھا؟ لا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ کب پورا اترے گا؟ آگے کیا ہے؟ چودہ سو سال میں. چلو باقی کو چھوڑو، تفسیر حسن عسکری اس میں ہے کہ یہ آیت صدیق اکبر کے لیے اتری. تفسیر حسن عسکری شیعہ کی کتاب ہے کہ یہ آیت، اس آیت کا محور اور مصداق صدیق اکبر ہے، اور کوئی ہے ہی نہیں، ہو نہیں سکتا. دلیل نمبر تین، قرآن پاک کی آیت ہے هو الذی ارسل رسوله بالهدى والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلی اس آیت میں بعثت نبوت کا ذکر ہے. مقصد بعثت نبوت، اس آیت میں کس کا ذکر ہے؟ مقصد بعثت نبوت کا ذکر ہے کہ نبوت کی آمد کا مقصد کیا ہے. اور وہ مقصد ہے کیا؟ هو الذی ارسل رسوله بالهدى، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، والدین الحق اور سچے دین کے ساتھ بھیجا. کیوں بھیجا؟ وجہ بعثت لیظہرہ علی الدین کلی، لیظہرہ